بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فبالسند المتصل منا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء رواه أبو داود والترمذي وبسند المتصل منا إلى يحيى الليثي رحمه الله تعالى قال ما جاء في طلب العلم وبه قال حدثنا مالك أنه بلغه أن لقمان الحكيم أوصى ابنه فقال يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الله الأرض الميتة بوابل السماء باب ما يتقى من دعوة المظلوم وبه قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنهم استعمل مونا له يدعى هنيا على الحمى فقال يا هني اضمم جناحك عن الناس واتق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مجابة وأدخل رب السريمة والغنيمة وإياي ونعم بن أفان وابن عوف فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى المدينة إلى زرع ونخل وإن رب السريمة والغنيمة إن تهلك ماشيته تأتيني ببنيه فيقول يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين أفتاركهم أنا لا أبالك فالماء والكلو أيسر علي من الذهب والورق وأيم الله إنهم ليرون أني قد ظلمتهم وإنها لبلادهم ومياههم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا باب ما جاء في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي خمسة أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب صلى الله عليه وآله وسلم یہ کتاب موطأ امام مالک ہے ہمارے مدارس اسلامیہ میں دورِ حدیث میں آخری سال میں حدیث کی جتنی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان میں سے ایک کتاب یہ بھی ہے یہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی کی تصنیف کردہ کتاب ہے اور اللہ تعالی شانہ نے دین میں بھی بہت برکت رکھی ہے علم میں بھی بہت برکت رکھی ہے اور دین میں علم میں ہر قسم کی برکتیں ہیں. ہمارے یہ طلبہ جو مدارس میں درس نظامی پڑھتے ہیں، ان کے جو اوقات ہوتے ہیں، ان کی جو سلیبس ہوتی ہے، یہ جتنے گھنٹے پڑھتے ہیں اور جتنی چیزیں پڑھتے ہیں اور جتنی چیزیں ان کو یاد کرنی ہوتی ہے، یہ یونیورسٹی میں پڑھنے والے حضرات اگر غور سے دیکھیں تو ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی بات. طحاوی شریف ایک حدیث کی کتاب ہے، امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی احناف کے ایک بہت بڑے محدث ہیں اور بہت اونچے پائے کی انہوں نے کتاب لکھی ہے. بعض جگہ پر مشکات شریف میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، بعض جگہ پر دورہ حدیث میں. اور طریقہ ان کا یہ ہے کہ وہ ایک مسئلے کو لیتے ہیں اور اس مسئلے میں جو اختلاف ہے ائمہ کے درمیان اس کو بیان کرتے ہیں. تو ہر مسئلے میں دو فریق ہوتے ہیں، وذهب قوم اور وخالفهم. ایک جماعت یہ کہتی ہے اور دوسری جماعت ان سے اختلاف کرتی ہے اور دوسری جماعت یہ کہتی ہے. اور کم سے کم ہر مدرسے میں اس کی جلد اول تو مکمل پڑھائی جاتی ہے. کچھ اساتذہ جلد ثانی بھی شروع کرتے ہیں اور کئی ابواب جلد ثانی کے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن کم سے کم جلد اول، اور وہ اتنی زخیم ہے اور اس میں درجنوں مسائل وہ بیان کرتے ہیں. اور استاد جب اس کتاب کو پڑھاتا ہے تو یہ ذهب قوم اور وخالفهم آخرون کا مصداق بیان کرتا ہے کہ پہلے فریق سے کون کون مراد ہے اور دوسرے فریق سے کون کون مراد ہے. تو کہتا ہے کہ پہلے فریق سے مراد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ابو ثور رحمہ اللہ تعالی ہیں، حسن بصری رحمہ اللہ تعالی ہیں. پہلے قول کے اور پہلی رائے کے قائلین جتنے بھی ہوتے ہیں ان سب کے وہ نام بیان کرتا ہے استاد، اور ان کے دلائل پھر پیش کیے ہیں امام طحاوی نے خود. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے لاتے ہیں تو اس میں پھر استاد کہتا ہے کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے موافق جتنے ہوتے ہیں ان کا بھی ذکر کرتا ہے. اس لیے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اوپر امام احمد اور امام مالک ہیں اور ان کے ساتھ کئی اور ہیں، تو نیچے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ امام شافعی ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ کئی اور ہوتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تینوں امام اوپر ہوتے ہیں اور نیچے امام ابو حنیفہ اکیلے، مگر ان تینوں کے ساتھ بھی کئی ہوتے ہیں اور امام ابو حنیفہ کے ساتھ بھی کئی. اس لیے کہ فقہا صرف چار نہیں گزرے ہیں، ہزاروں گزرے ہیں. تو اس اختلاف میں اوپر کبھی چار پانچ نام آتے ہیں اور نیچے کبھی چار پانچ، کبھی چھ سات بھی آ جاتے ہیں، کبھی دو تین رہتے ہیں. اتنی زخیم کتاب، درجنوں مسائل، اور ہر جگہ کے اوپر اوپر اور نیچے الگ الگ نام. اصل میں یہ بتانا چاہتا ہوں عوام کو، الگ الگ نام. باقی اوپر حدیثیں کیا ہے، نیچے حدیثیں کیا ہے، استاد یہ بھی پوچھے گا کہ اوپر والوں کی دلیلیں کیا ہے، نیچے والوں کی دلیلیں کیا ہے، اس حدیث کا مطلب کیا ہے، وہ سب اپنی جگہ پر. اس کی عقلی دلیل کیا ہے، نقلی دلیل کیا ہے، یہ سب یاد کرنا پڑتا ہے ہر مسئلے کے لیے. لیکن یہ کام کتنا مشکل ہے کہ درجنوں مسائل میں اسے یاد رکھنا پڑتا ہے کہ یہاں امام شافعی ہمارے ساتھ ہے یا اوپر ہے، امام احمد ہمارے ساتھ ہے یا اوپر ہے. اسے کہ کسی مسئلے میں یہ تین ساتھ ہو جاتے ہیں اور دو ادھر، دو ये नाम सारे ऊपर नीचे होते रहते हैं। जो तालिबे इल्म नहीं होते उनको ये मैंने इख्तिसार के साथ जो एक बात समझाई है वो अच्छी तरह से अगर समझाया जाए उनको पूरे पेपर में लिख लिख के कि इसका इम्तिहान होने वाला है कल, तो ऐसा समझेंगे कि इम्पॉसिबल है, ये याद करना इम्पॉसिबल है। और मैं भी कहता हूं कि याद करना इम्पॉसिबल है, मुमकिन ही नहीं है। एक जगह पर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह तय होते हैं, बस इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के अलावा बाकी कोई फिक्स नहीं होता। कभी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के साथ तीनों हो जाते हैं और ऊपर कोई और होता है, कभी इमाम अबू हनीफा अकेले होते हैं ऊपर तीन, मगर उन तीन के साथ और भी दो चार नाम, इधर इमाम अबू हनीफा के साथ और दो चार नाम, और वो भी कोई सात आठ नाम ही में ऐसे घूमता नहीं रहता। जो हजारों नाम है उसमें से कोई भी नाम उसमें आ सकता है। और उस्ताद पूछता है कि वज़हब कौमन से कौन मुराद है और वखालफहुम फिज़ालिक आखरून से कौन मुराद है, लिखो। और कोई भी सवाल आ सकता है, दर्जनों मसाइल में से कौन सा सवाल आएगा उसका क्लू कुछ भी नहीं होता। और इम्तिहान कैसे होता है, सोमवार को एक किताब का इम्तिहान तो मंगल को दूसरी किताब का, और मंगल को दूसरी किताब का तो बुध को तीसरी किताब का, बुध को तीसरी किताब का तो जुमेरात को चौथी किताब का। यूनिवर्सिटी की तरह नहीं कि आज इम्तिहान है तो दूसरा इम्तिहान एक हफ्ते के बाद होगा। कम से कम एक किताब का। और बाज मदारिस तो ऐसे होते हैं कि एक दिन में दो इम्तिहान, सुबह भी इम्तिहान दोपहर भी इम्तिहान, ये बड़ी बड़ी किताबों का भी। तालिबे इल्म तैयारी कैसे करें। और यहां मेरे जो साथी बैठे हुए हैं उलमा मेरी उम्र के या लगभग आगे पीछे, हमने तो एक दिन में चार किताबों का इम्तिहान भी लिखा है, सुबह को दो और दोपहर को दो। एक साल में सात आठ किताबें पढ़ाई जाती है। सोमवार सुबह को इम्तिहान शुरू होता है, सोम मंगल बुध और जुमेरात आफ्टरनून खत्म, सारे इम्तिहान और रिटर्न पेपर सारे, और एनुअल एग्जामिनेशन। तो एक एक किताब के, किसी किताब के 50 सफे, किसी किताब के 150 सफे, किसी किताब के 300 सफे, और हर जगह पर ये याद रखने का। मैं भी कहता हूं कि इम्पॉसिबल, नामुमकिन, नामुमकिन कि ये याद रहे। लेकिन इल्म की बरकत है, दीन की बरकत है। अल्लाह ने वादा किया है हम सब से कि मैं इस दीन की कयामत तक हिफाजत करूंगा, और वो हिफाजत करते हैं उलमा के जरिए। बाज तलबा के जहन में ये सारी बातें ऐसी मुस्तहजर हो जाती है कि वो बिल्कुल आराम से बैठे हुए होते हैं इम्तिहान के लिए कि कब इम्तिहान आए कि हम लिखना शुरू कर दें। जो बड़े बड़े हजरात गुजरे हैं, आज भी जो हयात है, हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहिब हफीजहुल्लाह ताला, हजरत मुफ्ती सईद अहमद पालनपुरी साहिब दामत बरकातहुम, आज भी जो और जो चले गए दुनिया से, शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहिब रहमतुल्लाहि अलैह, हजरत शेख यूनुस साहिब रहिमहुल्लाह ताला, जिनका अल्लाह ताला शानहू ने इस खिदमत के लिए इंतखाब कर लिया था, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो तालिब इल्मों की बात कर रहा हूं जो मदरसे में पढ़ते हैं 16, 17, 18, 19, 20 साल के, मुस्तहज़र करा देते हैं। ये बात मैंने इसलिए अर्ज की कि आमतौर पर लोगों के जहनों में ये होता है कि ये जो मदारिस है फुल टाइम वाले, उसमें वही पढ़ाया जाता होगा जो हमने मकतब में पढ़ा है, और मकतब का जैसा निजाम था कि दो चार रिसाले पढ़ लेते हैं तो यहां भी ऐसा ही होता होगा ना। अल्लाह ने ऐसी बरकत रखी है कि बुखारी शरीफ के तलबा, दौरे हदीस के तलबा बुखारी शरीफ पढ़ते हैं, मुस्लिम शरीफ पढ़ते हैं, तिर्मिजी शरीफ पढ़ते हैं, अबू दाऊद शरीफ पढ़ते हैं, नसाई शरीफ पढ़ते हैं, इब्ने माजा शरीफ पढ़ते हैं, मुअत्ता इमाम मालिक पढ़ते हैं, मुअत्ता इमाम मोहम्मद पढ़ते हैं, शमाइले तिर्मिजी पढ़ते हैं। इन सारी हदीसों को आप गिनो तो तकरीबन 40,000 हदीसें होती हैं। शव्वाल में सबक शुरू होता है ईद के बाद, ایک ہفتے دو ہفتے کے بعد اور رجب میں جا کر کے یہ اسباق ختم ہوتے ہیں. یعنی تقریباً 10 مہینے میں 40,000 حدیثیں پڑھتے ہیں. وقت آتا کہاں سے ہے پڑھانے والے کے لیے اور پڑھنے والے کے لیے؟ ہر ہر حدیث پر بحث ہوتی ہے. جو محنت سے پڑھانے والے لوگ ہوتے ہیں پڑھاتے ہیں, لیکن جو پڑھانے والے ہیں ان کو بھی اگر آپ پوچھیں کہ آپ نے جس طرح سے پڑھایا اور جتنے گھنٹوں میں پڑھایا پوسیبل ہے, وہ کہے گا نہیں پوسیبل نہیں ہے. وہ جب کتاب چل رہی ہوتی ہے تو سالہ سال سے پڑھاتے ہیں, لیکن ان کو ایسا ہی لگتا ہے کہ اس سال کتاب ختم نہیں ہوگی. اسی لیے آپ ہر حدیث کی کتاب پڑھانے والے کو دیکھیں گے کہ جہاں کہیں کسی سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ کتاب آخری مرحلے میں ہے, دعا کیجیے کہ ختم ہو جائے. ہر سال لیکن ختم ہو جاتی ہے. اور کسی بھی حدیث کی کتاب کا حق ادا کرنا تو کسی کے بس میں نہیں, بڑے سے بڑے محدث کے حق میں بھی نہیں ہے, تو ہم جیسے تفلے مکتب کے بس میں کیا ہوگا. لیکن ایک حد تک تسلی ہوتی ہے کہ الحمدللہ کتاب ہوئی, ایسے ہی سرسری نہیں ہو گئی. تو یہ موطأ امام مالک جو ہے یہ بھی انہی کتابوں میں سے ہے جو ہمارے درس نظامی کے طلبہ کو آخری سال میں پڑھائی جاتی ہے. کچھ کتاب باقی رہ گئی تھی تو ہم نے دور حدیث کے طلبہ چونکہ سب یہیں تھے, رمضان المبارک میں بھی پڑھی, اور خیال یہ آیا کہ کچھ حصہ رہنے دیا جائے, اس لیے کہ بہت سارے ہمارے احباب اعتکاف میں آئیں گے, اور ہمارا معمول ہے جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد درس حدیث کا ہر جمعہ کو. تو اس کی جگہ پر اس کتاب کا اختتام کر دیا جائے تاکہ ہمارے بہت سارے احباب جو ایسی جگہوں پر رہتے ہیں جہاں رہتے ہوئے ان کے لیے ان کے ملکوں میں کسی بھی حدیث کی کتاب کے اختتام میں شرکت ممکن نہیں, تو ان حضرات کو بھی موطأ امام مالک اس کتاب کی برکات حاصل ہو جائیں. اور ہم سبھی محتاج ہیں, جو حدیث پڑھاتے ہیں وہ بھی محتاج ہیں, حدیث پڑھانے والے بھی محتاج ہیں. وہ کتاب ختم ہو رہی ہے چلو ہم بھی شریک ہو جاتے ہیں, حدیث پڑھانے والے لوگ بھی جاتے ہیں ختمات میں. اور اس پہ ذرا غور کیجئے کہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی کو دنیا سے گئے ہوئے صدیاں گزر گئی, لیکن آج ہم لیسٹر شہر میں اسلامک دعوی اکیڈمی میں بیٹھ کر ان کی کتاب پڑھ رہے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے کہ صدیاں گزر گئی پھر بھی ان کی کتاب اور ان کا نام آج بھی زندہ جاوید ہے. تو بے وجہ ہوئی, انہوں نے تزکیہ کا اہتمام کیا تھا, انہوں نے اپنے دل سے رذائل کا خاتمہ کیا تھا اور اپنے دل کو فضائل اور خصائل سے آراستہ کیا تھا. اول تو ہماری دین کی خاطر محنت ہے ہی نہیں, اور اگر تھوڑی بہت محنت ہے تو ظاہر پر محنت ہے کہ نماز ٹھیک ہو جائے, رکوع سجدہ نماز کی گنتی بڑھتی چلی جائے, اور خوش ہوتے ہیں, اور ہونا بھی چاہیے توفیق پر, خوش ہوتے ہیں کہ پہلے صرف فرض پڑھتے تھے, اب الحمدللہ سنتیں بھی پڑھ رہے ہیں, اب الحمدللہ نوافل بھی پڑھ رہے ہیں, نوافل کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے. لیکن باطن جب ٹھیک نہیں ہوتا میرے بھائیو تو اخلاص باقی رکھنا بہت مشکل ہے, اور بغیر اخلاص کے کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا. ایک بہت کام کی بات بتا رہا ہوں, اسے غور سے سنو, بہت کام کی بات. انسان جو بھی عمل کرتا ہے, چاہے وہ قولی عمل ہو چاہے فعلی عمل ہو, اس کا نفع یا تو روح کو پہنچتا ہے یا نفس کو پہنچتا ہے. یہ بات ذہن نشین کر لیجئے آپ. انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس کا نفع روح کو پہنچتا ہے یا نفس کو,
روح جتنی طاقتور ہوتی چلی جاتی ہے نفس اتنا ہی کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. یہ لازم ملزوم ہے دونوں. روح کی ترقی ہو رہی ہے, یہ نفس یہاں ہے اور روح یہاں, روح بالکل نیچے اور نفس یہاں, نفس نفس امارہ ہے. تو روح تو بیچاری مردہ پڑی ہے, نیم بے ہوش, آپ نے محنت شروع کر دی, نفس کی مخالفت شروع کر دی. تو نفس کی مخالفت شروع کر دی تب روح میں جان آنی شروع ہوگی, اور پھر دھیرے 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 ایسا ہوگا, نفس نیچے آ جائے گا اور روح اوپر. روح اوپر اس کا مطلب یہ کہ نفس نفس مطمئن نہ ہو گیا, نفس مطمئن نہ نیچے آ گیا, اب یہ جھک گیا, توازو آ گئی اس میں, کنٹرول میں آ گیا. تو نفس کنٹرول میں آ جائے یہی نفس مطمئن نہ ہے, یہی روح. روح بالکل اوپر چلی جاتی ہے, روح کی پوری ترقی ہوتی ہے تو یہ نفس نفس مطمئن نہ ہو جاتا ہے. اور نفس جب مقابلہ کر کے ہم پر حاوی ہو جاتا ہے اور نفس اوپر چلتا ہے تو آٹومیٹکلی روح نیچے آئے گی, اور نفس اوپر چلا جائے گا نفس کی ترقی تو نفس نفس امارہ ہو جاتا ہے اور روح پھر کچھ نہیں کر پاتی. جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کا فائدہ یا تو روح کو جاتا ہے یا نفس کو. ابھی اس وقت یہ درس ہو رہا ہے, یہ بھی ایک دینی عمل ہے, اب اس کا فائدہ یا تو روح کو ہو رہا ہوگا یا نفس کو. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ہوا میں اڑ جاتا ہے عمل, نہ روح کو نفع نہ نفس کو, دو میں سے ایک کو نفع ہوگا. عمل اچھا ہے تو روح کو نفع ہوتا ہے, عمل برا ہے تو نفس کو نفع ہوتا ہے. عمل جو ہے عمل, یہ روح کی یا نفس کی غذا ہے. اچھا عمل ہے تو روح کو خوراک ملتی ہے, اور برا عمل ہے تو نفس کو خوراک ملتی ہے. عمل اچھا یا برا کن چیزوں سے ہوتا ہے؟ دو چیزوں سے ہوتا ہے. نمبر ایک, وہ اللہ اور اس کے نبی کی مرضی کے مطابق ہو, جسے ہم اتباع سنت کہتے ہیں. اللہ اور اس کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم مرضی کے خلاف جو بھی عمل ہوگا وہ کس کی غذا بنے گا؟ نفس کی غذا بنے گا. اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق عمل ہوگا وہ کس کی غذا بنے گا؟ روح کی غذا بنے گا. نمبر دو, اچھا برا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے تو عمل اچھا, طریقے کے خلاف ہے تو عمل برا. دوسری چیز جو عمل کو اچھا اور برا کرتی ہے وہ ہے اخلاص. اخلاص ہے تو عمل اچھا, اخلاص ہے تو عمل برا, اخلاص نہیں ہے تو عمل برا. یہ دو چیزیں چاہیے. اب ایک شخص نے نماز پڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق, اور اخلاص بھی تھا صرف اللہ کے لیے, عمل اچھا ہو گیا. عمل اچھا ہو گیا تو کس کو غذا ملی؟ روح کو غذا ملی. نفس بھوکا رہا, نفس بھوکا رہا. ظہر کی نماز آپ نے پڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اور اخلاص کے ساتھ, تو ظہر کے وقت روح کو غذا ملی, نفس بھوکا رہا. جسے غذا ملے گی اس کی صحت اچھی ہوگی, جو بھوکا رہے گا وہ بیمار ہو جائے گا, کمزور ہو جائے گا. لیکن آپ نے ظہر کی نماز پڑھی اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کے لیے, لیکن طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا, چار رکعت فرض کی جگہ پہ تین رکعت فرض پڑھی, چار کے بجائے پانچ رکعت پڑھ لی. اخلاص تو ہے, صرف اللہ کے لیے کام کیا ہے, لیکن طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں. عمل اچھا ہوا یا برا؟ برا ہوا, اس لیے کہ ایک شرط نہیں ہے. یہ کس کی غذا بن گیا؟ نفس کی غذا بن گیا, روح بھوکی رہی. اب اس میں تو ہم اتنی غلطیاں نہیں کرتے, یہ دوسری چیز ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے, کہ ظہر کی نماز پڑھی, مستحب وقت میں پڑھی, جماعت کے ساتھ پڑھی, صفے اول میں پڑھی, تکبیر اولا کے ساتھ پڑھی, اور صرف فرائض واجبات سنن کی رعایت کر کے نہیں, آداب کی بھی رعایت کر کے پڑھی, بہترین نماز اتباع سنت کے اعتبار سے. لیکن نیت یہ تھی کہ لوگ مجھے دیکھ کر کے متاثر ہوں. عمل اچھا ہوا یا برا؟ برا ہوا. کس کو غذا پہنچی؟ تو ہمارے تو برے اعمال جو ہوتے ہیں، غیبت ہو جاتی ہے، جھوٹ بولتے ہیں، بد نظری ہو جاتی ہے، یہ ساری چیزیں زندگیوں میں ہیں، ان سے کس کو غذا پہنچ رہی ہے؟ نفس کو. لیکن ہمارا حال تو یہ ہے کہ اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے اور صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے اچھا عمل کرتے ہیں، وہ بھی جاتا ہے نفس ہی کے پیٹ میں. بہت کام کی بات ہے. اس لیے ہماری روح بیچاری نیم بے ہوش پڑی ہے، نیم مردہ پڑی ہے، اسے کچھ غذا ہی نہیں ملتی. اور غذا ساری اچھے اعمال کی بھی غذا کہاں جا رہی ہے؟ اس لیے تزکیہ کی بہت ضرورت ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ارشاد فرماتے ہیں کہ تصوف کی ابتدا انما الاعمال بالنیات ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ روح کو غذا ملنی تب شروع ہوگی جب اخلاص آئے گا، تب شروع ہوگا سلوک. اس لیے مشائخ کے یہاں سب سے پہلی جو محنت کرائی جاتی ہے وہ اصلاح اخلاق. مشائخ کے یہاں طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو محنت کرائی جاتی ہے وہ اصلاح اخلاق. اخلاق کا معنی یہ باطن کے ملکات، جسے ریا، یہ بھی ایک اخلاق میں سے ایک خلق ہے، اور اخلاص یہ بھی اخلاق میں سے ایک خلق ہے. یہ اخلاق کا مطلب وہ جو ہمارے عرف میں ہم اخلاق بولتے ہیں وہ مراد نہیں ہے. شریعت کی اصطلاح میں یا تصوف کی اصطلاح میں جو اخلاق بولا جاتا ہے، اخلاق، اخلاق کا معنی یہ کہ باطن کی کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، باطن کے کچھ ملکات ہوتے ہیں، ملکات، اچھے ملاقات بھی اور برے ملاقات بھی، اچھی خصلتیں بھی بری خصلتیں بھی. اور یہ جو اچھی خصلتیں بری خصلتیں ایک دوسرے کی اپوزٹ ہوتی ہے، ادھر توازو ہے یہ اچھی خصلت ہے، تو ادھر تکبر ہے یہ بری خصلت ہے، ادھر سخاوت ہے یہ اچھی خصلت ہے، اور ادھر بخل ہے یہ بری خصلت ہے. اچھی خصلتیں بری خصلتیں، اور ان کا بھی جو ہے وہ تھرمومیٹر یا یہ گراف جیسا ہوتا ہے اس کا بھی. اس لیے کہ آج جمعہ کے خطبے میں مولانا نے جو خطبہ پڑھا اس میں تھا کہ دل جو ہے، دل اس کو قلب کہتے ہیں، اور قلب کا معنی وہ چیز جو الٹ پلٹ ہوتی رہے، ایسے جسے پیپر یہاں ہے ابھی تو ایسا کر دیا ایسا کر دیا، یہ قلب کہتے ہیں. تو دل جو ہے الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، آج بہت توازو ہے تو کل تکبر آ گیا. تو توازو جو ہے وہ یہاں ہے، توازو یہ سب سے اوپر، سب سے اوپر. اب سب سے اوپر ہے، ہو سکتا ہے کہ تکبر آ جائے تو یوں پھر نیچے آ جائے، اوپر نیچے اوپر نیچے. یہ دل پر محنت کرنی ہے تو اخلاق پر، اخلاق کو درست کیا، اصلاح اخلاق، تہذیب اخلاق. اس کا مطلب یہ کہ شیخ سب سے پہلی محنت مرید پر یہ کرتا ہے کہ اس کے دل سے تکبر نکل جائے، توازو آ جائے. اس کے دل سے بخل نکل جائے، سخاوت آ جائے. اس کے دل سے اسباب پر جو بھروسہ ہے وہ نکل جائے اور اللہ پہ توکل آ جائے. اس کے دل سے یہ فکر نکل جائے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے، میں نہیں ہوں گا تو بیوی کا یوں ہو جائے گا، یوں تفویض آ جائے، اللہ کے سپرد کرے گا، اللہ کر لے گا. یہ ایسے ہی نہیں ہوتا، یہ تقریر کرنے سے نہیں ہوتا. تقریر زبردست کرے گا توکل پر، اور خود کی زندگی میں کوئی مسئلہ آئے گا تو سب کو کہ بھائی رہنے دو نا، سوچو تو صحیح، میرے گھر کے حالات تو دیکھو. وہی توکل والے صاحب جو ممبر پر بیٹھ کے بہت توکل کر رہے تھے، صبر پر تقریر زبردست کرے گا، حدیثیں بھی لائے گا، قرآن کی آیتیں بھی لائے گا، اور صبر کی ساری قسمیں بھی آپ کے سامنے بیان کرے گا. ایسی بیان کرے گا کہ آپ کو لگے گا کہ یار یہ آدمی صبر کا پتلا ہے، لیکن ذرا سی تکلیف آ جائے گی تو رونا دھونا شروع کر دے گا. اس وقت آپ یاد دلائیے کہ حضرت وہ جو تقریر آپ کر رہے تھے، پھر صبر کتنا ہے وہ اور دیکھیے. جب آپ ایسا کہیں گے کہ حضرت وہ جو تقریر تو صبر اس کا اور، وہ بے صبری کی انتہا کو پہنچ جائے گا، لڑنے جھگڑنے میں تیار ہو جائے گا، آستین چڑھا لے گا کہ ایسے حالات میں بھی تو مجھے چھیڑ رہا ہے. صبر میں تو غصہ بھی نہیں آتا. یہ باطن کے اخلاق پر محنت کی جاتی ہے. شیخ بھی اخلاق کو درست کرنے پر محنت کرتا ہے، مرید کو بھی شیخ کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، شیخ کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. اور اس کے لیے بڑے بڑے پاپڑ بھی لے جاتے تھے شروع میں. ذرا دھیان سے اس کو سنیے، پہلے زمانے میں جب کوئی بیعت ہوتا تھا اور بیعت ہو کر کے شیخ کے پاس جاتا تھا تو شیخ جو ہے اس کا ایکس رے کرتا تھا، اپنی بصیرت سے ایم آر آئی اسکین کرتا تھا اور دیکھتا تھا کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں، اخلاق میں کون سا رذیلہ اس کی زندگی میں ہے کہ اس کی صفائی پہلے کی جائے. پہلے اخلاق کی اصلاح کرتے تھے، برے اخلاق کا خاتمہ کرتے تھے اور اسے اچھے اخلاق سے آراستہ کرتے تھے اور اس کے بعد اس کو ذکر پر لاتے تھے. پہلے تخلیہ کرتے تھے، تخلیہ کہ بری چیزیں دل سے نکل جائے، اور بری چیزیں نکل جانے کے بعد پھر لاتے تھے کہ اب جو ہے تخلیہ کے ذریعے ترقی کرو. شیل تو بنے پہلے، شیل بناتے تھے اخلاق کا، اخلاق کی صفائی کر کے شیل بنانے کے بعد پھر کہتے تھے کہ اب بیٹھ جاؤ ذکر کے لیے. پھر ذکر کے ذریعے جتنی وہ محنت کرے گا اتنا ڈیکوریٹ ہوگا. تحلیہ بعد میں ہوتا تھا. آج کل مشائخ نے ہماری کمزوریوں کو دیکھا اور ہماری کمزوریوں کو دیکھ کر ذکر میں شروع ہی سے لگا دیا کہ بھئی ذکر شروع کر دو، تسبیحات شروع کر دو، ذکر کی پابندی کرو. اور ذکر اللہ کی کثرت کے ذریعے ملکات کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، ملکات رذیلہ کی، اور بیچ بیچ میں شیخ مرید کی حالت کو دیکھ کر کچھ دوسرا طریقہ بھی اختیار کرتا ہے. حضرت شیخ عبد القدس گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے خاندان کے چشم و چراغ شیخ ابو سعید گنگوہی رحمت اللہ علیہ. گنگوہ میں ایک تو شیخ عبد القدس گنگوہی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے شیخ گزرے ہیں، دوسرے حضرت شیخ ابو سعید گنگوہی رحمت اللہ علیہ، تیسرے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، اور چوتھے ہمارے زمانے کے حضرت مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمت اللہ. شیخ عبد القدس گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے بہت مقبولیت عطا فرمائی تھی. ان کے خاندان کے چشم و چراغ شاہ ابو سعید گنگوہی رحمت اللہ علیہ، ان کے دل میں اصلاح کا خیال آیا تو انہی کے جد امجد شیخ عبد القدس گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے سلسلے کے ایک بزرگ شیخ نظام الدین بلخی رحمت اللہ علیہ جو افغانستان بلخ میں رہتے تھے، انڈیا سے سفر کر کے وہاں گئے. وہ گنگوہ سے سفر کر کے وہاں دیکھا چاروں طرف کہ اس وقت کون ہے جو میری اصلاح کر سکے. بہت غور و فکر کیا اور دل نے فیصلہ کیا کہ مجھے بلخ جانا چاہیے، میرے جد امجد کے جو خلیفہ ہیں اس وقت پوری دنیا ان کی طرف رجوع کر رہے ہیں، شیخ نظام الدین بلخی رحمت اللہ علیہ، زبردست شیخ، عوام خواص سب جھکے ہوئے تھے ان کے سامنے، ارکان مملکت بھی سب ان کے مرید تھے بلخ کے علاقے میں. انہوں نے یہاں سے خط لکھا کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں اور فنا تاریخ کو تقریباً پہنچ رہا ہوں. اس زمانے کا جو بھی طریقہ ہوگا اطلاع دینے کا، شیخ نظام الدین بلخی رحمت اللہ علیہ کو معلوم ہوا کہ صاحب زادے آ رہے ہیں. آج ان سب چیزوں کی قدر کہاں ہے میرے بھائی؟ ماں باپ اساتذہ کی کہاں قدر کرتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جس نے میرے بیٹے کو پڑھایا ہے. اور ماں باپ کو رہنے دیجیے, بیٹا خود قدر نہیں کرتا کہ انہوں نے مجھے پڑھایا ہے. پڑھنے والا خود بھول جاتا ہے کہ انہوں نے مجھے پڑھایا ہے. اسلاف کا مزاج جو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ میں تو کچھ نہیں تھا, مجھے جو کچھ بنایا ہے میرے استاد نے بنایا ہے. میں کچھ نہیں تھا, مجھے جو کچھ بنایا ہے میرے شیخ نے بنایا ہے. مجھے کچھ خبر نہیں تھی, تیرا درد کیا ہے یا رب, تیرے عاشقوں سے سیکھا, تیرے سنگے در پہ مرنا. خود انتہائی درجے ذہین بچپن سے, لیکن ایسا خیال کبھی نہیں آتا تھا کہ مجھے جو کچھ حاصل ہوا ہے اس میں میری ذہانت کا بھی تو دخل ہے, انہوں نے مجھے ہی پڑھایا ہے. ایسا بھی کہتے ہیں بعض آج کل, انہوں نے مجھے ہی پڑھایا, انہوں نے تو 100 آدمیوں کو پڑھایا ہے, اگر ان میں کچھ ہوتا ہے تو وہ باقی 99 کیوں میرے جیسے نہیں بنے. اللہ کا شکر ہے کہ وہ 99 تیرے جیسے نہیں بنے. اس زمانے میں ذہین سے ذہین. آج کل تو ہمارے مدارس میں جب بخاری شریف کا ختم ہوتا ہے تو طلبہ آپس میں مل کر چندہ نکالتے ہیں, دورے حدیث کے طلبہ آپس میں مل کر چندہ نکالتے ہیں, اور چندہ نکال کر کے ویڈنگ کارڈ کی طرح بخاری شریف کے ختم کا کارڈ چھپواتے ہیں آپس میں مل کر کارڈ چھپواتے ہیں, اور پھر سب تقسیم کر لیتے ہیں, وہ پوری جماعت اپنے چندے سے سب نے چھپوائے ہیں کارڈ, تقسیم کر لیتے ہیں اور کارڈ بھیجتے ہیں کہ ہم فارغ ہو رہے ہیں, ہمارا بخاری کا ختم ہے, آپ بھی تشریف لائیے مدرسے میں. اللہ کا شکر ہے کہ انگلینڈ میں تو اب تک یہ صورتحال نہیں ہے, ایسا ہوتا ہے. اور اسلاف کا ہمارا طریقہ کیا تھا, حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہماری دستار بندی کا پروگرام بن گیا. حضرت مولانا یعقوب نانوتوی صاحب رحمت اللہ علیہ, حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ ہمارے محتمم تھے, مدرسے کے صدر مدرس, اور طے ہو گیا, تاریخ طے ہو گئی کہ فلاں وقت جلسہ ہوگا اور ان لوگوں کی دستار بندی ہوگی, گریجویشن سیرمونی. یہ میں کتنے سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, 500 سال پہلے کی, ابھی 100 سال بھی نہیں ہوئے ہوں گے, زیادہ سے زیادہ 100 سال, 100 سے کچھ اوپر, 100 سے 125 سال, 100-125 ایئرز پہلے دنیا میں ایسے فرشتے رہتے تھے, ہمارے مدارس سے ایسے لوگ نکلتے تھے. تو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگوں کو کہا گیا کہ فلاں تاریخ کو تمہاری دستار بندی کا جلسہ ہے, تو ہماری کلاس نے میٹنگ کی آپس میں, پرائیویٹ میٹنگ ہوئی ہماری, کہ یہ تو بہت افسوس کی بات ہے کہ ہماری دستار بندی ہوگی, ہماری دستار بندی ہوگی, ہمیں آتا کیا ہے کہ ہماری دستار بندی ہوگی. اور ہوگا یہ کہ جلسے میں اگر ہماری دستار بندی ہوگی تو سب کو پتا چل جائے گا کہ یہ علماء ہیں اور اس مدرسے کے فارغ ہیں, تو ہمارے علم اور ہمارے عمل کو لوگ دیکھیں گے, تو ہماری وجہ سے ہمارے مدرسے کی اور اساتذہ کی بدنامی ہوگی. یہ فکر پڑ گئی اس جماعت کو. تو حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشورے میں یہ طے ہوا کہ محتمیم صاحب کے پاس جانا چاہیے اور جا کر درخواست کرنی چاہیے کہ اس جلسے کو کینسل کرو. آج کل مدارس میں طلبہ کارڈ لکھتے ہیں کہ ہمارا دستار بندی کا جلسہ ہے, ہمارا بخاری شریف کا جلسہ ہے, اور وہ لوگ جلسہ کینسل کرانے کے لیے جا رہے ہیں. یہ فرق کیوں آ گیا؟ اس لیے کہ وہ تزکیہ کا دور تھا, اب تزکیہ کا دور ختم ہو گیا. اس وقت مدارس میں بقول حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور بقول حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے, محتمیم سے لے کر چپراسی تک ہر شخص صاحب نسبت بزرگ ہوتا تھا, پورا اسٹاف. مدارس کے اندر جو پیریڈز ہوتے ہیں نا, تو پیریڈز کے لیے گھنٹہ بولتے ہیں, گھنٹہ, پیریڈ. آپ کا پہلا گھنٹہ کون سا ہے؟ تو کہ بخاری شریف کا. आपका दूसरा घंटा कौन सा है कि तिर्मिजी शरीफ का, इसका मतलब 60 मिनट्स नहीं, आपके पास मदरसे में कितने घंटे हैं, तो कि 6 घंटे, तो 6 घंटे का माना 6 आवर्स नहीं, 30 मिनट्स का भी हो सकता है, 45 मिनट्स का, घंटे का मतलब पीरियड। और इसको घंटा इसलिए कहते हैं कि पीरियड जब बदलता है तो मदारिस के अंदर पहले बहुत बड़ा घंटा होता था, ऐसा मेटल का बहुत बड़ा ये होता था और उसके ऊपर यूं करके हैमर से ऐसे मारते थे, तो घंटा बजता था तो पूरे मदरसे में असातिदा को तलबा को मालूम हो जाता था कि अब पीरियड बदल रहा है, लिहाजा अब दूसरी जमात आएगी और उसको पढ़ाना है या मुझे दूसरी क्लास में जाना है। तो जाहिर है कि उसके लिए एक नौकर को रखेंगे कि वो मदरसे का वक्त हो जाए तो घंटा तो सब तलबा को मालूम हो जाता है, बोर्डिंग से निकल करके क्लास में आ जाते हैं। तो ये जो घंटा बजाने वाला होता है ये कोई बहुत ऊंचा काम है, इसके लिए किसी डिग्री की जरूरत है, वो बहुत कम दर्जे के आदमी को नौकरी पर रखेंगे। खाली तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमारे जमाने में दारुलुम देवबंद में जो घंटा बजाने का काम जिसका था, वो घंटा बजाने के साथ दूसरा भी उसका कोई काम होता है मगर वो सफाई वफाई का छोटा मोटा काम। तो खाली तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रूहानियत में वो इतने ऊंचे दर्जे पर थे कि घंटा बजाते थे तो तीन मरतबा बजाते थे, 1, 2 और 3। तो क्या उनकी आदत यह थी कि वो जब घंटा बजाने के लिए वो हथौड़ा उठाते थे तो जब घंटा घंटे पर हथौड़ा मारते तो एक पहली मरतबा कहते थे कि सुबहान अल्लाह, दूसरी मरतबा कहते थे कि अल्हम्दुलिल्लाह और तीसरी मरतबा कहते थे कि अल्लाह अकबर। ये उनकी आदत थी। देखो जाकिर शागिल, ऊपर से नीचे तक हर काम करने वाला जाकिर शागिल, तो इस तरह सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर ऐसा करके वो मारते थे और उसके बाद एक शेर पढ़ते थे। उनकी आदत थी जितनी मरतबा घंटा बजाते थे तीन मरतबा मारते थे सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर कहते थे और उसके बाद एक शेर पढ़ते थे, ये चमन यूं ही रहेगा। तो ये चमन से मेरा दारुलुम देवबंद भी आप ले सकते हैं भाई, दारुलुम भी तो एक चमन होता है। हमारे बहुत से पुराने फुदला यहां आए हुए हैं, इनमें से कुछ जो है 10 साल पहले यहां से उड़कर चले गए, 6 साल रहकर 10 साल पहले उड़कर चले गए, कुछ जो है 9 साल पहले उड़कर चले गए, कुछ वो है जो इस साल उड़कर चले गए शाबान में। तो बाघ जो है वो तो वहीं खड़ा रहता है, उसमें बुलबुल आकर के बसेरा करता है, बुलबुल बसेरा करती है और वो बुलबुल जो है वो अपने नगमे से लोगों को महजूज करती है और जब उसकी मौत आ जाती है तो खत्म, वो चली गई उड़ गई, फिर दूसरी बुलबुल आएगी। बाघ जहां का जहां है वहीं जू का तू, मगर बुलबुलें बदलती रहती है। तो मदरसा भी इसी तरह है कि मदरसा जैसा है वैसा ही जू का तू, लेकिन ये तलबा बुलबुलें ये और असातिदा भी बुलबुलें हैं, कोई 50 साल तक रहता है, कोई 40 साल तक रहता है, रूह निकलती है उड़कर खत्म, या ये कि किसी और मदरसे में चले गए। तो इस शेर का मिसदाक जो है मदरसा भी हो सकता है और इसमें असल जो शेर का के अंदर जो पैगाम है वो ये है कि ये दुनिया जो है, दुनिया ये एक चमन है, ये बाग है, ये यूं ही रहेगा, जैसी दुनिया है वैसी ही रहेगी और हजारों बुलबुलें इसमें आएंगी और अपना अपना वक्त पूरा करके चली जाएगी। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि दारुलुम देवबंद का वो दौर था कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह जब तालिब इल्म थे कि ये अदना काम करने वाला इतना आला दर्जे का वलीउल्लाह था कि हर काम जिक्रुल्लाह से करता था और फिर शेर पढ़ करके लोगों को मुतवज्जह भी करता था, खुद के नफ्स को भी मुतवज्जह करता था कि एक दिन आएगा कि दारुलुम देवबंद भी छोड़ना पड़ेगा और एक दिन आएगा कि ये दुनिया भी छोड़नी पड़ेगी, असल हमारा मस्कन तो आखिरत है। तो क्या शेर पढ़ते थे, ये चमन यूं ही रहेगा और हजारों बुलबुलें अपनी अपनी बोलियां बोलकर सब उड़ जाएंगी, अपनी अपनी बोलियां बोलकर उड़ जाएंगी, ऐसा उस शेर पढ़ते थे। असल बात आगे अब आ रही है, कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मदरसे में वो तलबा जिनको तालिबे इल्मी के साथ रूहानियत का बहुत शौक होता था, اللہ اللہ کا شوق، اللہ کے قرب کا شوق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا شوق، وہ لوگ ان کے گھنٹہ بجانے سے پہلے سب وہاں جمع ہو جاتے تھے. ان کو پتا ہو جاتا تھا کہ اب گھنٹہ بجنے والا ہے تو وہاں جمع ہو جاتے تھے. بھائی کیوں جمع ہو جاتے تھے؟ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس لیے جمع ہو جاتے تھے کہ جب وہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھتے تھے تو دلوں میں کرنٹ محسوس ہوتا تھا. تو ان کے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر سے فیض پانے کے لیے طلبہ وہاں اکٹھے ہو جاتے تھے. اوپر سے نیچے تک ہر شخص کیا صاحب نسبت، اللہ کا ولی. تو ایسا جب مدرسے کا ماحول ہوگا تو پھر حکیم الامت پیدا ہوگا، پھر شیخ الہند پیدا ہوگا. ایسا جب ماحول ہوگا تو یہی لوگ پیدا ہوں گے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہاں تزکیہ تھا، آج کل تزکیہ نہیں. اس لیے کارڈ چھپتے ہیں کہ بھائی ہم عالم ہو رہے ہیں، ہم فاضل ہو رہے ہیں. اور وہ مشورہ ہوا اور مشورے میں یہ طے ہوا کہ بھائی آپ کا حضرت سے بہت تعلق ہے اور آپ ہم سب میں ذہین بھی ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا آپ متکلم ہیں ہماری طرف سے. وفد گیا، وفد گیا محتمیم صاحب کو منانے کے لیے کہ جلسہ کینسل کرو. ہمیں خوشی بھی بہت ہوتی ہے کہ اللہ تعالی شانہ نے ہمیں ایسے اولیاء اللہ سے وابستہ کیا ہے، ایسے بزرگوں سے ہمیں وابستہ کیا ہے جن کے بچپن میں اور طالب علمی میں ایسے کمالات اور ایسے کردار ہیں. میرے بھائیو، میرے ساتھیو، خاص طور پہ میرے نوجوان علماء ساتھی اور میرے نوجوان دوست، یہ ہمارے جو اکابرین ہیں دیوبند کے، ان کے حالات کو معلوم کرو. ان کے علمی حالات، ان کے عملی حالات، ششدر رہ جائیں گے آپ، ششدر رہ جائیں گے. عقل کام نہیں کرتی ان کے اعمال کو دیکھ کر، ان کا اخلاص دیکھ کر عقل کام نہیں کرتی کہ ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں. سلف صالحین کی یاد تازہ ہو جاتی ہے ان کی زندگیوں کو دیکھ کر. ہم چونکہ واقف نہیں ان کے احوال سے، اس لیے ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ یہ کتنے بڑے لوگ تھے. علم عمل دونوں کے جامع، علم عمل دونوں کے جامع. انہوں نے علم حاصل کیا، علم حاصل کر کے ظاہر باطن دونوں پر عمل کیا اور اعلیٰ درجے کا تزکیہ حاصل کیا، اعلیٰ درجے کا تزکیہ. اسی لیے ہمارے جتنے بھی بزرگان دین ہیں، تبلیغی دیوبندی بزرگان دین ہمارے، ان کے یہاں ایک چیز کا بہت زور ہوتا ہے، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو. اور مشائخ کے پاس جا کر ذکر کو سیکھ کر اپنے دل کو ذاکر بناؤ. تبلیغ جماعت کا تیسرا نمبر بھی علم و ذکر ہے، علم و ذکر کا یہ شارٹ ہے، شارٹ. لیکن مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ عالم بھی تھے اور صوفی بھی تھے، دونوں تھے، عالم بھی تھے اور صوفی بھی تھے. آپ نے مدرسے میں جا کر علم بھی حاصل کیا تھا اور آپ نے خانقاہ میں جا کر کے تزکیہ بھی کروایا تھا، اور یہ مستند بات ہے، کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، تواتر سے ہم تک پہنچی ہے. یہ کوئی ایسی ہی کوئی شاذ قول یا ضعیف روایت نہیں ہے. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوئی 300-400 سال پہلے کے بزرگ تھوڑے ہیں. علم بھی حاصل کیا مدرسے میں رہ کر اور تزکیہ بھی کروایا مشائخ کے پاس رہ کر، مشائخ کے پاس رہ کر. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تزکیہ کی راہ میں ہمارے چچا جان مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب گزر رہے تھے تو ہمارے چچا جان پر ایک مرحلہ وہ بھی آیا کہ بالکل بولتے ہی نہیں تھے. اس لیے کہ تزکیہ کی راہ میں جب کوئی محنت کرتا ہے تو دل اچاٹ ہو جاتا ہے ہر چیز سے، اور عشق الہی میں ایسا مغلوب ہو جاتا ہے وہ کہ وہ جیسے ایک عاشق اپنی معشوقہ کے خیال ہی میں بیٹھا رہتا ہے، اس کو کچھ پوچھو تو بھی بولنے کے لیے تیار نہیں. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر ایک وقت ایسا آیا بالکل بولتے ہی نہیں تھے، کسی کے ساتھ نہیں بولتے تھے. حضرت شیخ العزیز مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اب ہم ان کی بس کتاب پڑھتے تھے، اب بولے نہیں تو کتاب کیسے پڑھائے، کتاب کیسے پڑھائے. تو کہا کہ وہ ایک دور تھا، یہ جو سلوک ہے سلوک، سلوک انسان ابتدا کرتا ہے اور چلتے چلتے اللہ کی محبت تک پہنچتا ہے. یہ بھی ایک مانوی سفر ہوتا ہے, باڈی کا فزیکل سفر نہیں, لیکن یہ بھی ایک سفر ہے. اور جیسے سفر میں بارش بھی آتی ہے, گرمی بھی آتی ہے, روڈ میں بمپس بھی آتے ہیں, بہت اچھا روڈ بھی آ جاتا ہے, تو یہ سلوک کے راستے میں بھی بہت کچھ آتا ہے. تو شیخ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سلوک طے کرتے کرتے اللہ کی طرف پہنچتے پہنچتے ایک ایسے مرحلے پر آئے کہ کیفیت ان کی یہ ہو گئی کہ بات بالکل نہیں کرتے, ایک لفظ نہیں بولتے تھے. اب سبق کیسے پڑھائیں, ہم تو ان کے پاس سبق پڑھ رہے تھے. تو کہتے ہیں کہ ہم سب کو کہہ دیا گیا تھا کہ خود سبق دیکھ کر آؤ اور خود ہی لیکچر کرو, خود لیکچر کرو, طالب علم لیکچر کرے, لیکچر پریپیئر کر کے آ کر کے لیکچر کرے, اور میں صحیح ہے تو ہاں کہوں گا, غلط ہے تو نہ کہوں گا. تو ہاں اور نہ بھی نہیں بولتے تھے. مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تشریف لاتے تھے اور اپنی جگہ پر بیٹھ جاتے تھے, ہم حضرت کے سامنے یوں کتاب رکھ دیتے تھے اور ہم پڑھنا شروع کرتے تھے. تو سبق سناتے نہیں تھے, ہم لیکچر دیتے تھے جیسے پڑھا رہے ہیں, اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ کر سنتے رہتے تھے. جس جگہ پر غلطی جاتی تھی تو ایسے کتاب بند کر دیتے تھے اور اٹھ کر چلے جاتے تھے. اس کا مطلب یہ کہ یہاں غلطی گئی ہے, کل اچھی طرح دیکھ کر کے دوبارہ آنا. ایسا بھی نہیں بولتے تھے کہ کیا تم بتاؤ, تم بالکل نہیں, خاموش. ایسے مستغرق ہو گئے تھے اللہ کے اللہ سے تعلق جوڑنے. میرے بھائیو, جب یہ قلب کا تزکیہ ہوتا ہے, قلب کا تزکیہ, تب اللہ تعالی شانہ کام لیتے ہیں. قلب کا تزکیہ ہوتا ہے تو کام لیتے ہیں. قلب کا تزکیہ اعلیٰ درجے کا تو کام بھی اعلیٰ درجے کا, اور قلب کا تزکیہ کم درجے کا تو کام بھی کم درجے کا. اور قلب کا تزکیہ نہیں ہوتا تو اللہ دین کے نام پر بھی فساد کرواتے ہیں. فساد ہوتا ہے دین کے نام پر, فساد مدارس میں بھی فساد گھس جاتا ہے, مراکز میں بھی فساد گھس جاتا ہے, مسجدوں میں بھی فساد گھس جاتا ہے, جمعیتوں میں بھی فساد گھس جاتا ہے, ہر جگہ فساد ہی فساد. اس لیے کہ اس کائنات میں جب تک اللہ کا نام لیا جاتا رہے گا یہ کائنات قائم رہے گی, اور جب اللہ اللہ کہنے والا ختم ہو جائے گا اس کائنات میں قیامت برپا ہو جائے گی. تو جس گھر میں اللہ کا نام نہ ہو اس گھر میں فساد, جس مسجد میں اللہ کا نام نہ ہو اس مسجد میں فساد. اور اللہ کا نام صرف یہ زبان ہی نہیں, قلب سے نام لے تزکیہ ہو جائے. دین دنیا دونوں کے فسادات. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا بن نوری رحمۃ اللہ علیہ, مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا علیمیہ ندوی رحمۃ اللہ علیہ, شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ, مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, امام بخاری, امام مسلم, ان سب نے اپنا تذکرہ کرا تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. طریقے الگ الگ ہوتے ہیں ہر دور میں, لیکن ہر شخص نے تذکرہ کرایا تھا. یہ حدیث کی جو بڑی بڑی کتابوں کی شروحات ملتی ہے, بخاری شریف کی شرح, حافظ ابن حجر کی, اگر کسی کو فن سلوک سے تھوڑی بھی مناسبت ہو, تھوڑی بھی مناسبت, تصوف سے تھوڑا بھی اس کو تعلق ہو, جب وہ ان شروحات کو پڑھتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ بھی صوفی تھے. اس لیے کہ وہ سارے ٹیکنیکل ٹرمز یوز کرتے ہیں. اسی لیے جن لوگوں کا سلوک سے تعلق نہیں ہوتا ان کو تو وہ حصہ سمجھ میں بھی نہیں آتا کامنٹریز میں. بڑے بڑے علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ, ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی مشکات کی شرح سب سے زیادہ مشہور ہے ہمارے دیار میں, وہ پوری تصوف سے بھری ہوئی ہے. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر پوری تصوف سے بھری ہوئی ہے. بڑے بڑے لوگ سب صوفی تھے, لیکن یہ صوفی کا لفظ آج گالی بن گیا ہے. لوگوں کو پتا نہیں صوفی کا مطلب یہ کہ وہ شخص جس کا تزکیہ ہو گیا ہے, وہ شخص جس کا تزکیہ ہو گیا ہے, وہ شخص جس کو صفت احسان حاصل ہو گئی ہے, وہ شخص جو اللہ کے قرب کو پا چکا ہے, وہ شخص جس کی زندگی صرف اللہ کے لیے ہے, اس کا جینا بھی اللہ کے لیے, مرنا بھی اللہ کے لیے. آپ سب حضرات قابل صد مبارکباد ہیں, قابل صد نہیں قابل لکھ مبارکباد ہیں کہ اللہ تعالی شانہ نے آپ حضرات کو تزکیہ کی فکر نصیب فرمائی ہے, تزکیہ کی فکر نصیب فرمائی, اس راہ میں ڈالا ہے. مر مٹو, مر مٹو اس راہ میں. حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو جب خلافت ملی حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی طرف سے, حاجی صاحب سید الطائفہ ان کا فیض جب منتقل ہوا ہوگا, اللہ ہی بہتر جانے اس سینے کا کیا حال ہوا ہوگا. اور پھر حاجی صاحب نے یہ جملہ فرمایا کہ مولوی رشید احمد, جو کچھ میرے پاس تھا وہ سب میں تمہیں دے چکا ہوں. یعنی حاجی صاحب نے کئی سالوں کے بعد جو فیض حاصل کیا تھا محنت مجاہدہ کر کے وہ منتقل کر دیا. اور حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی عمر کیا ہے؟ ارلی مڈ ٹوینٹیز, ابھی نئے نئے فارغ ہوئے ہیں. اور اس کے بعد عمر 70 سے 70 سے اوپر گئی, یعنی اور 50 ایئرس سے بھی زیادہ زندہ رہے. آج کل ہمارے زمانے میں کسی کو خلافت مل جاتی ہے تو 12 تسبیح بھی چھوڑ دیتا ہے, 12 تسبیح بھی چھوڑ دیتا ہے. اور حاجی صاحب نے یہ کہا کہ جو کچھ میرے پاس تھا میں نے تم کو دے دیا ہے, تو اسے تو گھر جا کر لحاف پھوڑ کے سو جانا چاہیے تھا کہ اب اور مجھے کیا چاہیے, اتنی بڑی دولت مجھے مل گئی. تو کسی نے کہا کہ حضرت اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد کیا ہوا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اس کے بعد تو میں مر مٹا, اس کے بعد تو میں مر مٹا. یعنی پہلے اتنی محنت نہیں کی تھی خلافت ملنے سے پہلے, جو خلافت ملنے کے بعد کی, مر مٹا میں, یعنی اپنے آپ کو مار دیا اور مٹا دیا, اسی میں لگا رہا. ان کے ایک دوست کہتے ہیں, شاید چچا زاد بھائی ہیں یا مامو زاد بھائی یا دوست, وہ یہ کہتے ہیں کہ حاجی صاحب کے پاس سے جب آئے, جوانی تھی ابھی, حاجی صاحب کے پاس سے جب آئے تو فکر آخرت اور اللہ کی محبت میں اتنا روتے تھے, اتنا روتے تھے, اتنا روتے تھے کہ ان کی والدہ نے ان کے لیے ایک گدڑی بنائی تھی, پتلا سا کوئلٹ جو ٹھنڈی میں سردی میں اوڑھتے ہیں یو پی کے علاقے کے لوگ, ہماری طرف بھی اوڑھتے تھے پہلے, اوڑھتے ہیں, وہ نیلے رنگ کی تھی, ڈارک بلو رنگ کی تھی. اتنا روتے تھے, اتنا روتے تھے, اتنا روتے تھے کہ چند ہی ہفتوں مہینوں کے اندر ان کے آنسوؤں کی وجہ سے وہ نیلا رنگ ختم ہو گیا, دھل گیا وہ نیلا رنگ. اور خود فرماتے ہیں خود کہ حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کہ یہاں خانقاہ تھانہ بھون میں سب سے پہلی مرتبہ فجر سے پہلے تہجد کے وقت میں نے اٹھ کر کے ذکر کیا, ذکر جہری کیا, پہلی مرتبہ ذکر جہری کیا حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کی توجہ, اللہ اکبر اللہ اکبر. میں نے بعض کتابوں میں پڑھا کہ حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ سے جب کوئی بیعت ہونے کے لیے آتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ حضرت بیعت ہونے کے لیے آیا ہوں, ہر چیز سے توبہ کرائیے مگر اس چیز سے نہیں. مثلاً اس کو شراب کی عادت ہے تو کہ ہر چیز سے توبہ کرائیے شراب سے نہیں, اس لیے کہ میں شراب نہیں چھوڑوں گا. تو حضرت سنا تھا کہ میں ایسا ہی کر لیں گے, اور اس کا ہاتھ ہاتھ میں لے کر کے توبہ کراتے تھے, اور توبہ میں وہ بات بالکل نہیں بولتے تھے جو اس نے منع کی ہوئی ہوتی تھی. لیکن تجربہ ہر ایک کا یہ تھا کہ جیسے ہی بیعت ہو جاتے تھے سب سے زیادہ نفرت اس عمل کی ہو جاتی تھی. نہ کتابوں سے, نہ وعظوں سے, نہ زر سے پیدا دین ہوتا ہے, بزرگوں کی نظر سے پیدا, اصلاح کرانی پڑتی ہے ہمیں. تو ذکر جہری حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں کیا, بیعت ہوئے تھے اور حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے 12 تسبیح کا ذکر تلقین کیا, تو فرمایا کہ حضرت یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا, ذکر مجھ سے نہیں ہوگا, مشکل ہے میرے لیے. علمی اشتغال, جو لوگ علمی مشغلے میں ہوتے ہیں ان پر ایک غلبہ ہوتا ہے علمی اشتغال کا. تو حضرت نے فرمایا کہ میں تمہیں بتلا دوں اور تلقین کر دوں, جب ارادہ ہو جائے تو کر لینا, بس یہ توجہ تھی, جب دل چاہے تو کر لینا. حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ میں تو سو گیا رات کو, اور تہجد کے وقت میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ تہجد اور اس کے بعد ذکر میں مشغول ہیں, اور مجھے تو پتا ہی تھا کہ خانقاہ میں اور بھی کچھ لوگ ہیں, دیکھ چکے تھے شام کو, تو وہ ان کی بھی ذکر کی آواز آ رہی ہے, کوئی اس کونے میں, کوئی اس کونے میں, مسجد کے الگ الگ کونوں میں, وہ خانقاہ میں جہاں گئی حجروں میں. تو حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کی توجہ کی برکت ہوئی کہ فرماتے ہیں کہ لیٹے لیٹے مجھے خیال آیا کہ تجھے حیا کرنی چاہیے, تو مولوی ہو اور یہاں لیٹا پڑا ہے اور وہ جاہل لوگ ذکر کر رہے ہیں تہجد کے وقت, تو کہا میں اٹھ گیا, اٹھ کر میں نے تہجد کی نماز پڑھی وضو کر کے, اور تہجد کی نماز پڑھ کے میں نے بھی ذکر شروع کر دیا. جب ارادہ ہو جائے تو کر لینا, 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے. ذکر شروع کر دیا, اور خود فرماتے ہیں جب بھی انہوں نے فرمایا ہوگا اپنے بڑھاپے میں کہ الحمدللہ اس دن سے لے کر آج تک میرا ذکر ناغہ نہیں ہوا. اور آگے کا جملہ علماء کے لیے بہت اہم, اور مجھے اس کو روکنے کی کوئی وجہ شرعی بھی معلوم نہیں ہوئی. ذکر جہری میں کوئی وجہ شرعی مجھے معلوم نہیں ہوئی. فقیہ وقت تھی, فقیہ النفس, یعنی اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, یہ کوئی خلاف شرع کام نہیں ہے. اللہ تعالی شانو ہم سب کو بھی توفیق دے. بس مر مٹو, اس کے لیے مر مٹو. آپ حضرات تو بڑے خوش نصیب ہیں, حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں میرے شیخ حضرت لدھیانوی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ ایک مرتبہ اسی طرح رمضان المبارک میں یا اس کے علاوہ بہت سارے لوگ آ کر کے بیٹھ گئے حضرت کے سامنے, تو حضرت نے فرمایا کہ میں بہت خوش نصیب ہوں, میں بہت خوش نصیب ہوں. آنے والے کیا سمجھتے ہیں کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ اتنے بڑے شیخ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ڈاکٹر صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ میں بہت خوش نصیب ہوں. اس لیے میں بہت خوش نصیب ہوں کہ اللہ تعالی شانہ نے مجھے محبت الہیہ کے طالبین کی صحبت نصیب فرما دی. اور حضرت نے فرمایا کہ میں تو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں, میرے دل میں اللہ کی محبت کی کتنی طلب ہے وہ تو اللہ جانے, لیکن آپ کے دل میں اللہ کی محبت کی طلب ہے یہ تو طے شدہ بات ہے, تبھی تو آپ سفر کر کے یہاں تک آئے ہیں. اسی وجہ سے میں نے یہ کہا کہ آپ سب حضرات قابل صد نہیں, 100 مرتبہ نہیں, قابل لخ مبارکباد ہیں کہ آپ حضرات تزکیہ کی فکر لے کر آئے, اپنے دلوں کو اللہ کی محبت سے جگمگانے کے لیے آئے, اپنے دل کو رذائل سے پاک کر کے فضائل سے آراستہ کرنے کے لیے آئے, اللہ کو پانے کے لیے آئے. اور میں بہت خوش نصیب ہوں کہ مجھے اتنے طالبین محبت الہیہ کی صحبت ملی. اور ہو سکتا ہے کہ آپ حضرات کی صحبت کی برکت سے یہاں سے نکلنے سے پہلے میرے دل میں بھی کچھ امنگ پیدا ہو جائے اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کی, اور آپ سے میں دعا کا ملتجی بھی ہوں, درخواست بھی کرتا ہوں دعا کہ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی شانہ اس قال سے نکال کر آگے حل کی طرف بھی کچھ لے جائے, قال کی حدود میں سے نکال کر حل کی حد میں بھی داخل کرے. ورنہ آپ سب حضرات کو قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤں گا اپنی جب رسوائی ہوگی. اللہ ہم سب پہ فضل فرمائے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ وفد گیا, یعنی طالب علمی کے زمانے میں, اس زمانے میں تو چونکہ طلبہ ایک ہی کام کرتے تھے پڑھنا, اس لیے ان کو ذکر و شغل وغیرہ نہیں دیا جاتا تھا, ان کو بیعت نہیں کیا جاتا تھا اس زمانے میں. بعد میں مشائخ نے جب دیکھا کہ طلبہ پڑھنے سے زیادہ تو لایانی میں وقت گزارتے ہیں, پڑھنے سے زیادہ کھیل کود میں وقت گزارتے ہیں, تو اجتہاد کیا, اور اجتہاد کر کے یہ کہا کہ ہمارے زمانے میں بچوں کو مرید کرنا چاہیے تاکہ اس مرید کر کے کچھ بچے تو لایانی اور خرافات سے بچ جائے, اور ہلکا پھلکا ان کو شغل دیا جائے تاکہ اس کی برکت سے طلب علم میں برکت ہو اور انہماک ہو. بہت سے لوگ جو ناواقف ہوتے ہیں وہ بیچارے کیا کہتے ہیں, یہ کیا پیری مریدی طالب علمی کے زمانے میں شروع کر دی, حضرت گنگو ہی نہیں کرتے تھے اور حضرت فلا نہیں کرتے تھے, یہ ان کی عدم واقفیت ہے, ان کی ناواقفیت ہے, ان کو پتا ہی نہیں کہ ہوا گیا ہے. بزرگوں کے حالات ان کو پڑھنے چاہیے. اس وقت پوری دنیا کے مشائخ طلبہ کو بیعت کر رہے ہیں تو کوئی تو بات ہوگی, اور بڑے بڑے لوگ اساتین. آج آپ کو شاید ہی پورے مدرسے میں ایک طالب علم ملے گا جو طلب علم کے سوا کچھ نہیں کرتا. تو ایسے علماء سے میں کہتا ہوں کہ فٹ بال کھیلتے ہیں تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی, یہ لایانی میں مبتلا رہتے ہیں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی, یہ اخبار پڑھتے ہیں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی, یہ ریڈیو سنتے ہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی, لیکن کسی سے بیعت ہو کر 5 تسبیح کا ذکر کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں طالب علمی کے زمانے کے خلاف ہے. ایسی باتیں زبانوں پر کیوں آتی ہیں؟ اس لیے کہ ان کا بھی تزکیہ نہیں ہوا ہوتا ہے. ان کا بھی اگر تزکیہ ہوتا تو اس کی اہمیت کو وہ جانتے. گئے طالب علمی کے زمانے میں کسی سے بیعت بھی نہیں، کسی سے اصلاح بھی نہیں کرائی، لیکن صحبتیں اتنی پاورفل تھی، ماحول ہی ایسا تھا. گئی اور کہا کہ حضرت ہماری درخواست یہ ہے کہ آپ جلسے کو کینسل کر دیجئے، دستار بندی کا. کیوں؟ آپ ہمیں سب کے سامنے مولوی کا ٹائٹل دے دیں گے، سب دیکھ لیں گے کہ اشرف علی مولوی ہو گیا ہے، فلاں مولوی ہو گیا ہے، فلاں مولوی ہو گیا ہے. ہمارے پاس تو نہ علم ہے نہ عمل، تو لوگ ہماری بے علمی اور بد عملی کو دیکھ کر مدرسے کو بدنام کریں گے کہ اچھا ہے، اس مدرسے سے ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں. تو حکیم الامت رحمت اللہ نے کیا فرمایا؟ حکیم الامت رحمت حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمت اللہ نے کیا فرمایا؟ کہا کہ مولوی، اس وقت تو اشرف علی دستار بندی کا جلسہ تو ہوگا، دستار بندی کا جلسہ تو ہوگا، اور فرمایا کہ تم کو ہم پہچانتے ہیں، جلسہ کرنے والے لوگ پہچانتے ہیں، اور ہم تمہاری صلاحیتوں کو پہچان کر جلسہ کر رہے ہیں. اس وقت تم احساس قحطری کے شکار ہو، بس دستار تو پہن لو، انشاءاللہ جس مجلس میں بیٹھو گے تم ہی تم ہوں گے. جس مجلس میں بیٹھو گے، علماء کی مجلس ہو، عوام کی مجلس ہو، ڈاکٹروں کی مجلس ہو، لوئروں کی مجلس ہو، جس مجلس میں بیٹھو گے تم ہی تم ہوں گے. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے تقسیم ہند، انڈیا اور پاکستان کی جو ڈویژن ہوا تھا، اس سلسلے میں مسلمانوں کی دو رائیں تھیں، اکابرین کی بھی دو رائیں تھیں، تو اس سلسلے میں محمد علی جنہ صاحب سے کچھ خط و کتابت کی تھی. دونوں کی آپس میں خط و کتابت ہوئی ہے، شروع کدھر سے ہوئی تھی وہ مجھے معلوم نہیں ہے، اور وہ چھپی ہے کہیں. محمد علی جنہ صاحب تو بیرسٹر تھے، انہوں نے تو انگلینڈ کی بہت بڑی یونیورسٹی میں اس دور میں پڑھا تھا، اور پوری دنیا کے ٹاپ لوئرز میں سے ان کا شمار ہوتا تھا ان کے دور میں. اور حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کسی کالج میں بھی نہیں پڑھا تھا، اسکول کی تعلیم پتہ نہیں کہ کہاں تک تھی، پرائمری تک تھی، سیکنڈری تک تھی یا تھی ہی نہیں، وہ مجھے معلوم نہیں. وہ کسی مدرسے، اسکول، یونیورسٹی کے گریجویٹ نہیں تھے، صرف دارالعلوم دیوبند میں پڑھا ہے. لیکن آپ جب اس خط و کتابت کو پڑھیں نا، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حکیم الامت کیا تھے. وہ جو آپس میں ان کا مراسلہ ہوا ہے، اس کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ حکیم الامت کیا تھے. اور پھر یہ مولانا یعقوب نانوتوی کا جملہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اشرف علی، تم جہاں کہیں بیٹھو گے تم ہی تم ہوں گے. بہت ذہین تھے، بہت ہوشیار حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ، بچپن سے، طالب علمی کے زمانے سے. لیکن جب یہ قصہ سناتے تھے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے اپنے استاد کے اس جملے کو سن کر. اور کیا تبصرہ فرماتے تھے؟ یہ فرماتے تھے کہ ہم تو کچھ نہیں تھے، ہم تو کچھ نہیں تھے، اللہ نے استاد کے اس جملے کی لاج رکھ لی. ہم تو کچھ نہیں تھے، استاد نے اس جملے کی لاج رکھ لی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جن سے ہمیں کچھ ملا ہوا ہوتا ہے ان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، قدر کرنی چاہیے. آپ کا بیٹا ہے، کسی مصیبت میں پھنس گیا، کسی نے تعاون کیا، آپ کا نہیں بیٹے کا تعاون کیا، پھر بھی زندگی بھر آپ اس کے محسن رہیں گے. تو جس استاد نے ہمارے بچے کو پڑھایا ہے، جس شیخ نے ہمارے بچے پر محنت کر کے اس کی اصلاح کی ہے، محسن رہنا چاہیے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہمارے بڑوں میں یہ چیز تھی، ہمارے بڑوں میں یہ چیز. حضرت قاری صدیق باندھوی رحمت اللہ علیہ یہاں تشریف لائے، تو حضرت قاری صدیق باندھوی رحمت اللہ علیہ کے شیخ مولانا محمد اسعد اللہ صاحب رامپوری رحمت اللہ علیہ بڑے شیخ تھے، بہت بڑے آدمی تھے حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ. مشہور نہیں ہے عوام میں, لیکن علمی اعتبار سے بھی بہت اونچے تھے اور روحانی اعتبار سے بھی بہت اونچے, حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ. قاری صدیق باندھوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے اکتساب فیض کیا اور ان کی خلیفہ ہوئی. یہاں انگلینڈ تشریف لائے, ایک ہی مرتبہ حضرت تشریف لائے, مجھے بھی حضرت کے ساتھ اس سفر میں رفیق بن کر رہنے کی سعادت نصیب ہوئی. حضرت نے خود ہی شفقت فرمائی اور میں تو اپنی گاڑی میں فیصلہ کر کے نکلا یہاں سے, حضرت یہاں تشریف لائے. پہلے میں باٹلی حضرت کو ملنے کے لیے گیا, وہاں سے پھر حضرت یہاں آئے تو میں حضرت سے اجازت لے کر کے ذرا جلدی آ گیا. میری پہلی ملاقات حضرت سے باٹلی میں ہوئی اور مجھے ایسا اندازہ ہوا کہ ملاقات سے پہلے میرا کوئی تذکرہ کسی لائن سے ہوا تھا. میں مولانا ایوب کھلوڑیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں داخل ہوا تو میرے اوپر سب کے ایسے سب بیٹھے ہوئے تھے, تو نئے آنے والے کے اوپر نظر اٹھتی ہے. جب نظر اٹھی تو حضرت مولانا عبداللہ کاپودروی صاحب دامت برکاتہم نے یہ فرمایا کہ یہ ہیں مولانا سلیم. تو میں سمجھا کہ کچھ حضرت کے سامنے میری بات آئی ہے, یہاں انڈیا میں وہ مجھے معلوم نہیں. بہت محبت سے ملے, پھر میں یہاں آ گیا. یہاں آیا تو یہاں آنے کے بعد حضرت یہاں تشریف لائے, یہاں پروگرام ہوئے حضرت کے. میں دو چار گھنٹے پہلے آ گیا انتظام کی وجہ سے. پھر حضرت ننیٹن چلے گئے, میں بھی ننیٹن چلا گیا اور میں یہاں ہمارے حافظ احمد علی کو کہہ کر کے گیا کہ اب آپ سنبھال لینا, میں حضرت کے ساتھ رہوں گا ایئرپورٹ تک. دو تین دن تو تھے حضرت کے. تو حضرت اپنی گاڑی میں بیٹھ گئے, وہ 7-8 سیٹر تھی, اور میں حضرت کے جانے کے لیے باہر دوسروں کے ساتھ میں بھی کھڑا رہا. تو میں نے دیکھا کہ حضرت نے کچھ بات چیت کی اندر, ایسا کر کے کچھ بات کی. حضرت مفتی احمد خانپوری صاحب بھی تھے, حضرت مولانا عبداللہ صاحب بھی تھے. اور پھر جو ہے یہ بات چیت کی تو ایک صاحب اتر گئے گاڑی سے اور مجھے کہا گیا کہ تم ادھر بیٹھ جاؤ. تو میں اپنی گاڑی وہیں ننیٹن مسجد کے اندر ہی چھوڑ کر کے حضرت کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئے. تو حضرت نے یہ کہا کہ میرا دل یہ کرتا ہے کہ وہ ہماری گاڑی میں ہوتا. تو ایک صاحب بیچارے تھے, انہوں نے کہا کہ میں اتر جاتا ہوں اور مجھے خیر جگہ مل گئی, ساتھ رہے حضرت. وہاں لندن پہنچنے کے بعد اتنی ہماہمی تھی حضرت کے پروگرام کی, اتنی ہماہمی. واقعی اللہ کے مقبول بندے تھے. حدیث شریف میں جو آتا ہے کہ جو میرا ہو جاتا ہے میں دنیا جہان کا دل اس کی طرف پھیر دیتا ہوں. قاری صدیق باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کو انگلینڈ کے سارے علماء بھی نہیں پہچانتے تھے ان کے یہاں آنے سے پہلے. لیکن اتنی بھیڑ رہی ایئرپورٹ سے ایئرپورٹ تک کہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص پہلی دفعہ اس ملک میں آئے, اس سے پہلے کوئی ایسی تشہیر وشیر نہیں, عوام تو جانتے ہی نہیں ان کو. ایسی مقبولیت تھی چاروں طرف سے لوگ. تو اس میں حضرت کی خدمت میں یہ عرض کیا گیا, حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی غالباً صاحب زادی یہاں لندن کے کسی علاقے میں رہتی تھی اور ابھی بھی رہتی ہیں, یا پوتی, نہیں پوتے تو ہیں اس سے بھی پہلے, مولانا مختار صاحب کے آنے سے پہلے, یا تو پوتی رہتی ہے یا حضرت کے خاندان کی ایک عورت رہتی ہے یہاں. تو حضرت سے کہا گیا کہ ان کو ڈھونڈ تو لیا ہے لیکن وہ علاقہ دوسرا ہے اور وہاں تک جانا ہمارے لیے مشکل ہوگا جو ہمارا نظام ہے اس کے مطابق. تو حضرت نے فرمایا کہ ہر پروگرام قربان ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ میں انگلینڈ میں آؤں, وہاں میرے شیخ کے گھر کا کوئی فرد رہتا ہو اور میں اس کے گھر میں قدم رکھے بغیر اپنے ملک واپس لوٹوں, یہ نہیں ہو سکتا. ان لوگوں کو تو شاید پتا بھی نہیں تھا کہ حضرت تشریف لائے تھے, کوئی دعوت واوت نہیں تھی ان کو, تو اطلاع ہوئی کہ حضرت تشریف لائے جب حضرت نے اصرار ہی کیا. اور میں بھی ساتھ گیا تھا بہت دور تک اور وقت میں چونکہ بالکل گنجائش نہیں تھی, تو جتنے لوگ دوسرے تھے وہ گاڑی میں بیٹھ رہے, حضرت اترے ایک صاحب کے ساتھ, اندر گھر میں گئی اور تھوڑی دیر میں واپس آ گئی. حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالی, حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالی, ایک غیر مسلم آیا گنگوہ سے کوئی خط لے کر, حضرت نے بہت خاطر کی اس کی. تو کسی نے کہا کہ حضرت اتنی خاطر, ایک غیر مسلم نوکر ایک خط لینے کے لیے آیا. کہ یہ مت دیکھو کہ یہ کون ہے, یہ دیکھو کہ کہاں سے آیا ہے, میرے شیخ کی بستی سے آیا ہے جہاں سے مجھے فیض ملا ہے, روحانی فیض. تو شیخ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ ان کو جب پتا چلا کہ میرے شیخ کے خاندان کا ایک فرد سفر کر کے یہاں بلخ آ رہا ہے تو انہوں نے اعلان کیا, جیسے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استقبال ہوا تھا, انہوں نے اعلان کیا کہ میرے شیخ کے خاندان کا ایک بچہ آ رہا ہے اور میں بلخ سے باہر اس کے استقبال کے لیے نکل رہا ہوں, میرے ساتھ جو چلنا چاہے چاہے چلے. پورا بلخ نکل آیا, پورا بلخ استقبال کے لیے نکل آیا, شاہ ابو سعید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے استقبال کے لیے. غور سے سنیے اس کو, بات کیا چل رہی ہے جس پر یہ قصہ سنا رہا ہوں, کہ مشائخ سب سے پہلے کیا محنت کراتے تھے, تخلیہ, دل سے روگ نکل جائے, روگ نکل جائے پھر توحید وغیرہ کا بیج ڈالتے ہیں کہ اب اللہ اللہ کرو. ہر دور میں اس فیلڈ اور اس سائنس کے بھی مجتہد ہوتے ہیں, وہ اجتہاد کر کے کچھ نہ کچھ آگے پیچھے کرتے ہیں, اللہ کی طرف سے من جانب اللہ ان کے قلوب پر القا ہوتا ہے. اور جیسے علماء میں مختلف مراتب ہوتے ہیں کہ ہر عالم مجتہد نہیں ہوتا, اسی طرح ہر خلیفہ بھی مجتہد نہیں ہوتا. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو یہ فرماتے تھے کہ ہر خلیفہ شیخ نہیں ہوتا, اور ہر شیخ, میں کہتا ہوں کہ ہر شیخ مجتہد نہیں ہوتا. تو جیسے علماء کی ایک بہت بڑی جماعت ہے جو بس تقلید کر کے چلتی ہے فقہ میں, اور کچھ بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ اجتہاد کرتے ہیں نئے امور میں, تو اسی طرح یہ خانقاہی معاملات میں بھی ہر چھوٹے بڑے خلیفہ کو اجتہاد شروع نہیں کر دینا چاہیے, بڑے بڑے لوگ کریں یہ کام. پہلے دل صاف کیا جاتا ہے, استقبال کیا. ان کو تو پتا نہیں کس نیت سے آ رہے ہیں, لے آئے ارکان مملکت بھی سب نکلے, لے آئے اور اپنی خانقاہ میں لا کر کے اپنی بیٹھنے کی جگہ پر بٹھایا شیخ کے بیٹے کو, اپنی بیٹھنے کی جگہ پہ بٹھایا اپنی مسند پر, اور شیخ نظام الدین بلخی رحمت اللہ علیہ سامنے بیٹھ گئے مریدوں کے ساتھ. یہ احترام ان کے علم و فضل کا تھا نا, یہ احترام ان کی نسبت کا تھا کہ ان کے جد امجد سے میں نے فیض حاصل کیا ہے. خوب خاطر کی, عمدہ عمدہ کھانا کھلایا, عمدہ بچھونے پہ بٹھایا, عمدہ بستر پہ سلایا, بہت خاطر کی. اور مہمان نوازی 3 دن تک ہوتی ہے, جب 3 دن کی مہمان نوازی پوری ہو گئی اس وقت تک شاہ ابو سعید بھی کچھ نہیں بولے, انہوں نے بھی کچھ نہیں پوچھا. 3 دن کے بعد کہا کہ صاحبزادے, دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں کس مقصد سے آپ تشریف لائے ہیں, میں کوئی خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ ابھی 3 دن تک تو پتا ہی نہیں چلا کہ آئے کیوں ہیں. تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت, جو دولت آپ ہمارے خاندان سے لے کر کے آئے تھے, ہمارے خاندان سے وہ دولت نکل گئی ہے, اس دولت کو دوبارہ لینے کے لیے آیا ہوں. دل کی جو دولت ہمارے خاندان سے آپ لے کر یہاں آئے تھے, ہمارے خاندان سے نکل گئی ہے, اس دولت کو لینے کے لیے آیا ہوں. بس اتنا کہنا تھا کہ شیخ نظام الدین بلخی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ میاں صاحب زادے, اگر وہ دولت چاہیے تو پھر ہماری مسند سے اتر جائیے, وہ دولت لینے کے لیے آئے ہیں تو یہاں بیٹھ کے نہیں, ہماری مسند سے اتر جائیے اور نیچے بیٹھ جائیے. تیور بدل گئے شیخ کے اور مسند نشین ہو گئے حضرت شیخ نظام الدین بلخی, اور باڈی لینگویج وغیرہ سب بدل گئی. پہلے جو متوازے ہو کر کے ان کے سامنے تھے اب وہ بات نہیں رہی, نسبت اپنی جگہ پر, لیکن جس کام کے لیے آئے ہیں اس کام کو انجام دینے کے لیے جس طریقے کو اختیار کرنا ضروری ہے وہ تو کریں گے. اور ذکر شگل نہیں بتایا, بیعت کر لینے کے بعد ایک صاحب کو بلایا اور ان کو بلا کر کے کہا کہ ان کو لے جاؤ, ان کو کہا کہ ان کو لے جاؤ اور ان کو 2 کام سپرد کرو, ایک حمام کا پانی جہاں گرم ہوتا ہے تو چولہے کو جھونکنے کا کام، اور دوسرا ہمارے جو شکاری کتے ہیں اور شکاری گھوڑے ہیں ان کی دیکھ بھال. یہ خانقاہ ہے، خانقاہ قرآن کی تلاوت کے لیے، ذکر و فکر کے لیے، مراقبے کے لیے نہیں کہا. تو حمام، غسل، وضو وغیرہ کا پانی جو گرم جہاں ہوتا تھا تو وہاں آگ دھونکنے کی، اس میں لکڑیاں ڈال کر کے اس آگ کو روشن کرنے کی، جلانے کی، تاکہ خانقاہ میں رہنے والے مصلی حضرات سب کے لیے گرم گرم پانی کا انتظام ہو سکے، اور دوسرا کیا کرنے کا، گھوڑوں کو سنبھالنے کا، جو حضرت نے کبھی زندگی میں نہیں کیا، اور کتوں کو سنبھالنے کا، شکاری کتے. شکار کرنا جائز ہے شرعی طریقے سے، حضرت بھی شکار کرتے تھے. اور ساتھ میں یہ کہا کہ جب تک ہم اجازت نہ دیں اس وقت تک ہمیں ملنے کی کوشش نہ کریں. تو ملنے ملا نہیں کیا، دیکھنے کا بھی موقع نہیں ملتا تھا، وہ نظام ہی ایسا تھا ان کا. کئی ہفتے گزر گئے، کئی ہفتے، کئی مہینے گزر گئے، وہ اپنا کام کرتے رہے، شیخ اپنے کام میں. سوچو تھوڑی دیر کے لیے میرے بھائیو، کیوں نہیں گئے؟ شیخ نظام الدین بلخی نے اتنا سخت رویہ اختیار کیا، پھر بھی کیوں نہیں گئے؟ اس لیے نہیں گئے کہ ان کو پورا اعتقاد تھا کہ جس کے ہاتھ میں میں نے ہاتھ رکھا ہے اور میں نے اپنے آپ کو جس کے حوالے کیا ہے، وہ جو کچھ بھی مجھ سے کروائے گا وہ مجھے اس راستے پر ترقی کروائے گا، مجھے اعتماد ہے اس کے اوپر. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ عجیب شے کہ ذکر شگل کچھ بھی نہیں، اور کہا کہ کتوں کو سنبھالو، گھوڑوں کو سنبھالو. لیکن حضرت شیخ 3 دن میں بھانپ گئے تھے، اندر کا پورا ایکسرے انہوں نے لے لیا تھا. یہ تو آٹومیٹک ہوتا ہے، اللہ بصیرت دیتے ہیں. اتقو فراست المومن، سچے پکے ولی مومن کی فراست سے، اس کی سمجھ فہم سے بچو، ڈرو. اس لیے کہ فإنہ ینظر بنور اللہ، وہ ایکسرے کی رئیس سے نہیں دیکھتا، وہ اللہ کی رئیس سے دیکھتا ہے، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. سمجھ گئے تھے کہ بہت بڑے خاندان کے آدمی ہیں یہ، اس لیے میں شیخ عبد القدس گنگوہی کے خاندان سے میرا تعلق ہے. پدرم سلطان بودھ میرے جانتے ہیں، اور بعض حضرت نے واقعہ بھی لکھا ہے کہ ان کو اصلاح کی جو فکر ہوئی، اللہ تعالیٰ شانہ نے ان سے کام لینا تھا، تو وہاں گنگوہ میں کسی بوڑھی عورت، جس نے شیخ عبد القدس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ دیکھا تھا، میرے حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے یہ سنا، اس کے ساتھ کچھ تو میں میں ہو گئی. تو تو میں میں ہو گئی تو شاہ ابو سعید نے سوچا کہ یہ بوڑھی مجھے پہچانتی نہیں کہ میں کون ہوں. تو کہا جانتی ہے میں کون ہوں؟ تو بوڑھی نے کہا کہ کون ہے، کون ہے تو؟ کہ شیخ عبد القدس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کا فرد ہوں. تو بڑھیا نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی شیخ عبد القدس گنگوہی کی طرف اپنے آپ کی نسبت کرنے کی؟ وہ تو تھے بہت بڑے، تم کیا ہو؟ چوٹ پڑی ان کے دل پر کہ بڑھیا نے ایسا تانا دیا کہ میں اس کا جواب نہیں دے سکا، اب میں ڈھونڈتا ہوں کسی کو، وہاں جا کے اپنی اصلاح کراتا ہوں تاکہ مجھے آئندہ کوئی ایسا تانا نہ دے. یہ فکر ہوئی کہ واقعی میرے گھر میں اتنی بڑی دولت تھی اور ہم کھو چکے ہیں اس کو. انا تھی کہ میں، اور یہ تکبر بہت مشکل سے زائل ہوتا ہے. لگا دیا کام میں، لگانے کے بعد، کام میں لگایا اور لگانے کے بعد وہاں جو کام کرنے والا تھا دوسرا، تو وہ تو پوری خانقاہ تھی نا. تو میں نے کہا نا کہ اوپر سے نیچے تک سارے مزکا مربع ہوتے تھے، تو وہ کام کرنے والے بھی ٹرین تھے. تو کہا کہ وہ ایک مریض ہے کبر کے کینسر کا، اس کی ٹریٹمنٹ چل رہی ہے آئی سی یو میں، تو تم جا کر گیا چیکنگ کرو کہ علاج کتنا ہوا ہے. وہ نوکر کو کہا، جانوروں کو گھاس پھوس ڈالتا تھا اسے یہ کام سونپا. لگا ٹھیک ہے چیک کر دیں گے. شاہ ابو سعید رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے, فارغ تھے, تو بیچارے اکیلے جانوروں میں, کوئی پوچھے پاچھے نہیں, اس لیے کہ وہاں تو اصلاح تو سب جانتے تھے کہ کیا مطلب ہے اس کا, کہ ان کو اگر ہم خدمت کریں گے, کھلائیں گے پلائیں گے, بس دال اور روٹی ملتی تھی, خشک روٹی اور دال. وہاں تو خانقاہوں میں جس کا جو کام ہوتا ہے وہی کرتا ہے, اور ہر شخص اپنی اصلاح کی فکر میں. اگر شیخ مضبوط ہو, شیخ مضبوط ہو, شریعت مطہرہ کا پابند ہو, ذاکر شاغل ہو, اور اللہ سے اس کا تعلق ہو, اور مرید کے اندر طلب پیدا ہو جائے, اور صحبت اور خدمت کا جذبہ آ جائے, بس کام. ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شیخ میں شان محمدی ہو, اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنے کا جذبہ, اور دوسروں تک اس دین کو پہنچانے کا جذبہ. شیخ میں شان محمدی ہو اور مرید میں شان صدیقی ہو تو کام بنا بنایا ہوا ہے, کافر کام بن گیا. اور شان صدیقی کی تشریح کرتے تھے ہمارے حضرت کہ شان صدیقی خدمت اور صحبت ہے, اور فرماتے تھے کہ صدیق کی پوری سیرت کو آپ دیکھیے, آپ کو سوائے صحبت اور خدمت کے کچھ نظر نہیں آئے گا. حضرت سبھی فرماتے تھے کہ پوری زندگی کو دیکھیے, صحبت اور خدمت کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا. آج کل صحبت کے بھی ہم قائل نہیں ہیں, صحبت میں بھی نہیں آتے, شیخ کی صحبت میں بھی نہیں بیٹھتے, خدمت کے بھی قائل نہیں ہیں. جو کہا جائے وہ کرنا, یہ بھی تو ایک خدمت ہے. ذکر کرو, یہ بھی تو ایک خدمت ہے. ٹریننگ کے لیے کہا اس کو کہ بھائی ذرا چیک کرو, ڈاکٹر بھی نرس کو کہتا ہے نا کہ جا کر کے بی پی وغیرہ چیک کرو, کہا چیک کرو. اوپر سے نیچے تک ہر شخص, میرا بھی دل بہت کرتا ہے کہ جتنے دینی ادارے ہیں ان سب کے اندر اوپر سے نیچے تک صاحب نسبت بزرگ ہو جائیں. میں ہمارے یہاں اساتذہ کو کہا کرتا ہوں, میں خود بھی ان باتوں کا محتاج ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں مستثنا ہوں, میں خود بھی, بلکہ میں باقی سارے اساتذہ سے زیادہ محتاج ہوں. اللہ مجھے توفیق دے دے, میں ابھی کہہ چکا ہوں, اور کوئی تسنن نہیں. رمضان کا مہینہ ہے, آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ حال کی حدود سے نکال, قال کی حدود سے نکال کر حال کی حدود میں مجھے داخل فرما دے. میں ہمارے اساتذہ کو کہا کرتا ہوں کہ ہمارے طلبا ہمارے پاس روزانہ 6 گھنٹے بیٹھتے ہیں. میرے پاس قدری ہوگی تو مولانا کے پاس شرح وقایا ہوگی, تو آپ کے پاس کافیہ ہوگی, اساتذہ کے پاس 6 گھنٹے گزارتے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر ہم سب کے سب اپنی اصلاح کی فکر کر کے اپنے آپ کو مزکہ بنا لیں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان کہتی ہے کہ جیسوں کی صحبت میں بیٹھو گے ویسے تم ہوں گے. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ اگر ہم مزکہ بن گئے سارے پورا سٹاف, تو ہمارے مدرسے سے فارغ ہونے والا ہر طالب علم مزکہ بن کر نکلے گا. اس لیے کہ 6 گھنٹے کی صحبت جب ملے گی, یہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا یہی ہوا نا, مزکہ بن کر نکلے. تو کام کرنے والا جو ہے کچھ کچرا وچرا اپنے سر پر اٹھا کر کے لے جا رہا تھا, اور اس نے دیکھا کہ شاہ ابو سعید بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کا تو مجھے ایکس رے کرنے کے لیے کہا ہے حضرت نے. تو چلتے 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 بتکلف ٹھوکر کھائی, ایسا بتایا کہ میں تھوڑا ٹرپ ہو گیا, اور وہ کچرا ان پر تھوڑا کچرا گرایا. اب تکبر کا کینسر تھا, تو اب ریاکشن دیکھا. تو شاہ ابو سعید نے اس کی طرف دیکھا بہت غصے میں, اور غصے میں دیکھ کر کے کہا, نہ رہا گنگو, نہ رہا گنگو, یو آر لکی دس از ناٹ گنگو, نہ رہا گنگو. مگر فائدہ ہوا تھا اس لیے کہ ورنہ سے آگے نہیں بول سکے, نہ رہا گنگو پر رک گئے, تو فائدہ ہوا کہ ضبط کر گئے. غصے میں کہا کہ نہ رہا گنگو, اور پھر چپ ہو گئے. ایسا نہیں کہا کہ نہ رہا گنگو ورنہ یوں یوں کر دیتا, یہ تو بلخ میں ہوں شیخ کی خانقاہ میں, اگر گنگو میں جو تو میرے اوپر کچرا گرا تھا. آ کر کے اس نے پورا رپورٹ دے دیا. فیصلہ تو ڈاکٹر کرتا ہے, نرس تو صرف رپورٹ دیتی ہے. رپورٹ دے دیا کہ حضرت کچرا گرا ہے تو یوں ہوا, تو حضرت نے فرمایا کہ ابھی تو باقی ہے کینسر, اور کیمیو تھراپی کی ضرورت ہے, کیا پڑے رہنے دو. کئی مہینے اور گزرے, اور کئی مہینوں کے بعد پھر اس کو بلا کر کے کہا کہ جاؤ جا کر کے چیک کرو. بس ان کا کام یہی, حمام کو گرم کرو, یہ گھوڑوں کو سنبھالو, کتوں کو سنبھالو. اور شیخ کہے کہ شکار کے لیے جا رہے ہیں تو سارے گھوڑوں کو تیار کرنے کا, زین چڑھانے کی, کتوں کو پکڑ کے ساتھ جانے کا. شیخ کہے کہ کتے کو چھوڑ دو تو شکار کے پیچھے چھوڑنے کا, ورنہ پکڑ کے رکھنے کا. اس کو کہا کہ پھر ذرا چیک کرو. اس مرتبہ پھر کچرا گرایا, کچرا گرایا تو باڈی میں کوئی حرکت نہیں آئی, ایسے ہی بیٹھے رہے, اور بیٹھ کر کے ایسی ترچھی نگاہ سے دیکھا. انہوں نے رپورٹنگ کی, کہا کہ الحمدللہ علاج سے فائدہ ہو رہا ہے, لیکن ابھی بھی کچھ مرض باقی ہے, ابھی بھی کچھ مرض باقی ہے. تیسری مرتبہ پھر کہا کہ اب چیک کرو, کئی ہفتوں کے بعد. اس مرتبہ تو گرنے کا بہانہ کر کے جتنی گندگی سر کے اوپر تھی ساری یوں پھینک ہی دی شاہ ابو سعید کے اوپر. اب حالت بدل چکی تھی, اب حالت بدل چکی تھی, کھڑے ہو گئے, اور کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ مجھے معاف کرنا, میں غلط جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا, اس وجہ سے تم نے ٹھوکر کھائی اور گر گئے, معافی چاہتے ہوں. آپ انتظار کرو, میں یہ بھر دیتا ہوں آپ کو. بھرا ٹوکرا, پورا بھرا. رپورٹنگ کی کہ حضرت آج تو ایسا ہوا. شیخ نے کہا الحمدللہ, بہت خوش ہوئے شیخ, الحمدللہ, اللہم لک الحمد. بلا کر خلافت دے دی, کہا کہ ملک کا یہ توازو حاصل تو ہو گیا ہے. بچہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ بھئی حفظ میرا ختم ہو گیا ہے, اور ابا کہہ رہے ہیں کہ ختم قرآن کب ہے, تو استاد جی کیا کہتے ہیں؟ ابا کو کہنا کہ دور کے بعد, اس لیے کہ ابھی اگر ختم قرآن کرا دیں گے تو مدرسہ چھوڑ کے چلا جائے گا اور بھول جائے گا, پکا کرانے کے بعد دور. تو ملک یہ توازو آ تو گیا ہے, لیکن اب اسے پکا کرنا ہے, وہیں رہنے دیا. شاہ ابو سعید کو سلام, اللہ اکبر. اس بندے خدا کو اپنی آخرت کی کتنی فکر ہوگی, اپنی اصلاح کی کتنی فکر ہوگی کہ اف نہیں کیا, اف تک نہیں کیا. کتنے بڑے خاندان کا چشم و چراغ. اب ختم ہو رہی ہے ہماری تقریر. ایک دن شیخ نے پیغام بھیجا کہ شکار کے لیے جا رہے ہیں, تیاری کرو. اب کتنے مہینے گزر چکے تھے, دال روٹی مجاہدہ بالکل نہیں ہو چکے تھے, نہیں ہو چکے تھے. گئے شیخ کے ساتھ, شیخ کے ساتھ جب گئے تو شیخ گھوڑے کے اوپر ہیں, اور بھی ان کے مصاحب گھوڑے کے اوپر ہیں, یہ چل رہے ہیں کتوں کو سنبھالے, دو چار کتے ہوں گے کتوں کو سنبھالے. اتنے میں شکار نظر آ گیا کتوں کو, تو جو سدھایا ہوا کتا ہوتا ہے وہ اس وقت تک نہیں دوڑتا شکار کے پیچھے جب تک کہ اسے چھوڑا نہ جائے, کہا نہ جائے کہ جاؤ. لیکن کبھی کبھی کتے اپنی فطرت پہ آ جاتے ہیں, اور اپنی فطرت پہ آ کے یوں ہی دوڑنا شروع کر دیتے ہیں, اور ایک دوڑتا ہے تو دیکھا دیکھی دوسرے بھی دوڑتے ہیں. تو شیخ نے جب جنگل میں پہنچے تو شیخ کی زبان سے یہ بات نکلی تھی, ہمیشہ کہتے ہوں گے کہ ابو سعید کتوں کو اس وقت تک نہ چھوڑنا جب تک کہ میں نہ کہوں. اور شکار نظر آتا ہوگا, شیخ اپنے کتے کو حکم کرتے ہوں گے, وہ کتا دوڑتا ہوگا. شاہ ابو سعید برابر پکڑے ہوئے تھے کتوں کو, ان کی رسیوں کو, اور چار پانچ کتے, یہ بالکل نحیف تھے. جانور کو دیکھا, ایک کتا بغیر شیخ کے حکم کے اس کی طرف حرکت کر کے دوڑنے گیا, باقی بھی ساتھ ہو گئے. اب ساتھ ہو گئے تو کتوں کے ساتھ یہ بھی تھوڑا تو دوڑے, لیکن اب وہ تو شکار کے پیچھے بھاگ رہے تھے, اور ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ میرے شیخ نے کہا ہے کہ رسیوں کو چھوڑنا مت, جب تک میں نہ کہوں. تو دوڑتے دوڑتے انہوں نے بہت اچھی طرح سے کس لی رسیوں کو رسٹ کے آگے پیچھے ایسا باندھ کر, اور پھر زیادہ دیر تک ساتھ نہیں دے سکے تو گر گئے. اور وہ چار پانچ کتے, ان کا بدن بالکل نہیں, وہ آگے بھاگ رہے ہیں کتے, اور یہ پیچھے گھسیٹے جا رہے ہیں جنگل میں. کانٹے بھی لگ رہے ہیں, پتھر بھی لگ رہا ہے, لیکن رسیوں کو چھوڑا نہیں. شیخ نے حکم کیا اپنے ساتھیوں کو کہ بھائی دوڑو. شیخ کی یہ مراد نہیں تھی, کہا کہ دوڑو بچاؤ ابو سعید کو. کتوں کو کسی طرح کنٹرول کیا. شاہ ابو سعید کا پورا بدن لہو لہان ہو چکا تھا, لیکن شیخ کی نافرمانی نہیں کی. شیخ کی نافرمانی نہیں کی. میرے بھائیو, اس قسم کی قربانیوں سے دل بنتا ہے, اور جب دل بنتا ہے دل, تو وہ دل پورے عالم کو روشن کرتا ہے. پھر شاہ ابو سعید کا جو فیض پھیلا, ہمارا سلسلہ بھی وہیں جا کر کے ملتا ہے, چشتی سلسلہ. اور ہم روزانہ الحمدللہ ہمارے معمولات میں صبح کو یاسین شریف کی تلاوت کر کے اپنے شیخ سے لے کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارے سلاسل کے جتنے بزرگ ہیں ان سب کو یہ ثواب پہنچاتے ہیں. اسی لیے ثواب پہنچاتے ہیں کہ ان کی محنتوں کے نتیجے میں یہ نور نبوت یہاں تک پہنچا ہے. اور یہ تو عقل ہے, کم سے کم ہے. مریدوں کو دوسری عبادتیں بھی کر کے اپنے سلاسل کے بزرگوں کو ثواب پہنچانا چاہیے, اپنے شیخ کو بھی پہنچانا چاہیے. جیسے اپنے باپ کو ہدیہ دیتا ہے, باپ کو بھی ہدیہ دیتا ہے, باپ کو ہدیہ دیتا ہے خاص, اور رشتہ داروں کو بھی کچھ دیتا ہے. قربانی کرتا ہے تو رشتہ داروں کے لیے نیت سے بھی کرتا ہے, اپنے ماں باپ کی نیت سے الگ کرتا ہے. جو شخص جتنا اپنے شیخ اور اپنے شیخ کے سلسلے کے لیے اصال ثواب کرتا ہے, اتنی ہی ان کی برکات اور روحانی توجہات بر ذخیرہ نصیب ہوتی ہے. اسی لیے ذکر شروع کرنے سے پہلے بھی کیا کرتے ہیں, اصال ثواب کرتے ہیں, درود شریف پڑھ کر, سورہ اخلاص پڑھ کر. لہو لوہان, بہت ترس آیا. اب تو کوئی کسر رہی نہیں تھی, پھر بھی خلافت نہیں دی. ان کو لایا, اپنے خادموں سے کہا, شیخ نظام الدین بلخی کے دل نے تو چاہا ہوگا کہ بیچارہ بڑی قسم پرسی کے عالم میں ہے, گلے لگا لوں, اس کو پیار کروں, میرا وفادار مرید, ایسا مرید میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. لیکن نہیں, اس وقت علاج کا تقاضا یہی تھا. تو شیخ نظام الدین نے بھی کتنا ضبط کیا ہوگا. بعض مرتبہ مشائخ جو ہے وہ تاڑ لیتے ہیں اپنی فراست سے کہ یہ آدمی جو میرے پاس آئے ہیں یہ آرڈینری آدمی نہیں ہے. جیسے استاد تاڑ لیتا ہے تو فارغ وقت میں بھی بلاتا ہے کہ بیٹا ادھر آؤ, تم میرے پاس روزانہ 4 سے 5 بجے یہ کتاب پڑھ لیا کرو ایکسٹرا. ہوتا ہے, استاد جانتا ہے کہ اس کے امتحانات قریب ہیں, لیکن پھر بھی استاد کہتا ہے کہ اس حدیث کے اوپر تم ذرا تحقیق کر کے لے آؤ, ایکسٹرا کام کراتا ہے. اور استاد کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ دو تو کسی مدرسے میں تدریس کا کام کر لیں گے, یہ بہت تحقیقی کام کر کے پورے عالم کو جگمگائے گا. تو استعدادوں کو دیکھ کر کے شیخ خلافت دیتا ہے کہ بس یہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا ہے, اس سے اور مزید کی توقع نہیں ہے. ان میں استعداد دیکھی کہ بہت اونچے درجے, بہت مجاہدہ کروایا. بہرحال علاج معالجہ جو کچھ کرنا تھا کیا ہوگا. رات کو جب سوئے, کون, شیخ نظام الدین بلخی رحمت اللہ علیہ, تو انہوں نے شاہ ابو سعید شاہ عبد القدس گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا, اپنے شیخ کو. شاہ عبد القدس گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا, اپنے شیخ. اور انہوں نے کیا کہا خواب میں, خواب میں یہ کہا کہ نظام الدین, جب تم ہم سے باطنی دولت لینے کے لیے آئے تھے تو تم سے ہم نے اتنی محنت تو نہیں کرائی تھی, یہ روحانی توجہ حاصل ہوئی. جب تم ہمارے پاس آئے تھے تو ہم نے تم سے اتنی محنت تو نہیں کرائی تھی. بس شیخ اٹھے صبح کو تہجد کے وقت, اٹھے اور کہا کہ شاہ ابو سعید کو غسل کراؤ. اور غسل کرا کر کے اپنا جو مشلا تھا وہ ان کو پہنایا اور دستار فضیلت باندھی اور کہا کہ اب تمہاری تکمیل ہو گئی ہے, جاؤ اب تم اور جا کر کے گنگوہ میں کام کرو. تو شاہ عبد القدس گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی ویران خانقاہ کو پھر شاہ ابو سعید نے زندہ کیا. تو میں میرے بھائی عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو باطن اخلاق باطن پر محنت کی جاتی ہے کہ رضائل دور ہو جائیں فضائل آ جائے, فضائل آ جائیں گے, اخلاص آ گیا. اب اخلاص آ گیا تو کہتے ہیں کہ یہ اب ابتدا ہو گئی, اب یہ سیر اللہ کرے گا, سیر اللہ کرے گا. تو میں میرے بھائیو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تزکیہ جو ہے وہ اصل ہے. تزکیہ ہو جائے تو ہمارا عمل کس کی غذا بنے گا؟ روح کی. اور تزکیہ نہیں ہوا تو ہمارا عمل کس کی غذا بنے گا؟ نفس کی. ہاں کبھی کبھار اخلاص والا عمل ہو جاتا ہے, کبھی ہو جاتا ہے, لیکن اکثر اوقات نہیں, خاص طور پہ بڑے بڑے اعمال. اس لیے بنیاد جو ہے وہ اخلاص ہے, بنیاد اخلاص. اور یہ بڑے بڑے لوگ جتنے گزرے ہیں جن سے اللہ نے عظیم الشان کام لیا, عظیم الشان کام لیا, وہ اسی وجہ سے کہ ان کا تزکیہ ہو چکا تھا اور ان میں اخلاص تھا. جتنے میں نے بڑے بڑے نام لیے, حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ جو ہیں ان کی کتاب بھی ہم یہ لیسٹر میں آج پڑھ رہے ہیں اور ختم کر رہے ہیں. یہ بھی اسی گروہ کے ایک بہت اونچے فرد ہیں. جب یہ موطا امام مالک لکھنے لگے تو کسی نے آ کر کے ان سے کہا کہ آپ موطا لکھ رہے ہیں اور علماء بھی موطا لکھ رہے ہیں. تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ موطا میں بھی لکھ رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں کہ اور علماء بھی موطا لکھ رہے ہیں. ایک بات یاد رکھو, دنیا میں موطا وہ باقی رہے گی جو اخلاص کے ساتھ لکھی جائے گی. یہ فرمایا انہوں نے, لکھنے تو بہت اچھا ہے, موطا وہ باقی رہ جائے گی جو اخلاص کے ساتھ لکھ جائے گی. تو دنیا میں دو موطا ہے, موطا امام مالک اور موطا امام محمد. اور وہ موطا امام محمد یہ دونوں میں فرق کرنے کے لیے کہتے ہیں, ورنہ وہ موطا امام محمد بھی امام مالک ہی کی موطا ہے. موطا امام مالک جو ہے یہ ان کے شاگرد یحییٰ ابن یحییٰ الاندلوسی رحمہ اللہ تعالی نے ان کے پاس سے لکھی تھی. یہ وہی موطا ہے جو امام مالک نے لکھی تھی. تو جب یحییٰ پڑھنے کے لیے گئے اندلس سے, ایک بہت بڑے محدث یہاں سے طالب علم بن کر کے گئے مدینہ منورہ تک, یحییٰ ابن یحییٰ الاندلوسی رحمہ اللہ تعالی اللیسی الاندلوسی, اسپین سے گئے. جب اسپین میں اسلامی حکومت تھی وہاں سے پڑھنے کے لیے گئے. اور عجیب ان کا بھی حال تھا, اللہ منتخب کرتے ہیں, بچپن سے ایسا شوق اور ذوق نصیب فرماتے ہیں. ان کے حالات میں لکھا ہے کہ جب وہاں امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس پڑھ رہے تھے تو مدینہ منورہ میں مسجد نبی میں درس ہوتا تھا امام مالک رحمت اللہ علیہ کا. ایک دن امام مالک رحمت اللہ علیہ درس کے لیے آئے تو صرف امام یحییٰ کو پایا, باقی سب غائب, صرف یہ یحییٰ بیٹھے ہوئے تھے, یہ جن کی کتاب آج ہم تک پہنچی ہے اور پوری دنیا میں ان کے نام سے پڑھی جاتی ہے. حالانکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھنے والے, موطا پڑھنے والے ہزاروں شاگرد, لیکن ہم تک پہنچی کس کے ذریعے؟ امام یحییٰ والی پہنچی ہم تک, اور امام محمد والی پہنچی. امام محمد بھی پڑھنے کے لیے گئے, انہوں نے بھی یہی موطا پڑھی امام مالک سے, امام مالک کی لکھی ہوئی, لیکن چونکہ اس کو امام محمد نے روایت کی اس لیے موطا امام محمد کہتے ہیں اسے, وہ امام محمد کی تصنیف نہیں ہے. پھر اس میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی طرف سے کچھ اضافے کیے ہیں, اس لیے کہ حنفی تھے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ, تو اپنی طرف سے کچھ اضافے, کچھ حاشیے, کچھ نوٹس, لیکن کتاب یہی ہے وہ. اور امام یحییٰ ابن یحییٰ نے پڑھ کر کے ہم امت تک پہنچائی وہ یہ ہے, اس کو امام موطا امام مالک کہتے ہیں. تو امام مالک آئے تو بہت تعجب ہوا کہ کلاس میں آج ایک ہی طالب علم ہے. تو کہا یحییٰ باقی سب کہاں گئے تمہارے ساتھی؟ تو کہا کہ حضرت مدینہ منورہ میں فیل آیا ہوا ہے, ایلیفنٹ آیا ہوا ہے, ہاتھی. اور پہلے زمانے میں تو ہمارے زمانے کی طرح یہ واٹس اپ بھی نہیں تھا, کتابیں بھی نہیں تھی کہ جس میں ایلیفنٹ کو دیکھتے, اور عربستان میں ہاتھی نہیں ہوتا تھا. تو مدینہ منورہ کے لوگوں نے تو ہاتھی دیکھا ہی نہیں. تو ہاتھی مدینہ منورہ میں آیا, کسی نے باہر سے کہا کہ ہاتھی ہاتھی ہاتھی, تو سب طلبہ اٹھ کر کے دیکھنے کے لیے چلے گئے کہ ابھی استاد تو آ رہے ہیں, آئے نہیں ہیں. تو کہا کہ حضرت ہاتھی آیا ہوا ہے تو سب دیکھنے کے لیے گئے ہیں. تو امام مالک رحمت اللہ نے سوچا کہ یہ بھی تو طالب علم ہے, یہ کیوں نہیں گیا. تو امام مالک نے پوچھا, امام مالک نے پوچھا کہ یحییٰ تم اسپین سے آئے ہو, کیا اسپین میں ہاتھی ہوتا ہے؟ سوچا کہ شاید دیکھ چکے ہوں گے. کہا کہ نہیں حضرت, اسپین میں ہاتھی نہیں ہوتا اور ہم نے آج تک ہاتھی نہیں دیکھا ہے. کہ پھر تم دیکھنے کے لیے کیوں نہیں گئے؟ تو کہا حضرت, اسپین سے ہزاروں میل کا سفر کر کے میں ہاتھی دیکھنے کے لیے نہیں آیا ہوں, میں آپ سے حدیث سیکھنے کے لیے آیا ہوں. ہمارے عزیز طلبہ کو آج پتا چل گیا کہ موطا امام مالک یحییٰ ابن یحییٰ کی روایت سے کیوں پوری دنیا میں بہت مشہور ہوئی, اس لیے کہ یحییٰ کی یہ حالت تھی. جب طالب علم ایسی قربانی پیش کرتا ہے تو دل سے دعا نکلتی ہے. میرے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک ہے دعا کرنا, ایک ہے دعا کرانا, اور تیسرا ہے دعا لینا, خود بخود نکلتی ہے. کیا دعا نکلی ہوگی اس وقت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی؟ اس لیے کہ بڑے لوگ ایسا نہیں ہے کہ چھوٹے لوگوں کے جذبات کو جانتے نہیں ہیں, بس وہ دعا نکل گئی ہوگی. میرا غالب گمان یہ ہے کہ وہ دعا نکل گئی ہوگی جو آسمانوں تک پہنچ گئی, اور آج پوری دنیا میں یحییٰ ابن یحییٰ اللیث الاندلسی رحمۃ اللہ علیہ کی وساطت سے جو موطا ہم تک پہنچی اس کو پڑھی جا رہی ہے. تو یہ موطا امام مالک جو ہے یہ اہم کتاب ہے الحمدللہ. یہ بخاری شریف سے پہلے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اسی کتاب کے بارے میں فرماتے تھے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ کتاب و مالک, کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو ہے یہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے. پھر جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف لکھی تو وہ اصح الکتب ہو گئی. یہ ایک علمی بحث ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں, بخاری شریف میں وہ کیا چیزیں ہیں جو موطا امام مالک میں نہیں ہے, لیکن اس پر پوری امت کا اجماع ہے. اصل تو یہ جو تین باب میں نے رہنے دیے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ ان تین میں سے جو پہلا باب ہے وہ ہے ما جاء فی طلب العلم, اس میں طلب علم کے بارے میں ایک حدیث ہے, اور اس کے بعد جو ہے ما یتقی من دعوۃ المظلوم, کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے, اور آخری باب جو ہے وہ ہے ما جاء فی اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ کے بارے میں. یہ تین حدیثیں میں نے رہنے دی تھی, اور دل میں خیال یہ تھا کہ جمعہ کا دن ہوگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کے حوالے سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ہو جائے گا, اور یوں بھی چونکہ یہ باب آخری باب ہے اسے تو پڑھنا ضروری ہی تھا. اور اس کے علاوہ باقی دو چیزیں یہ تھی کہ اعتکاف میں آنے والے لوگوں کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ علم کو طلب کرنا کتنا اہم ہے, اور اسی طرح مظلوم کی بد دعا سے بچنا کتنا اہم ہے, اس پر بھی کچھ گفتگو ہو جاتی, لیکن بات اب طویل ہو گئی, لیکن الحمدللہ باتیں مفید آ گئی. اللہ تعالی شانو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس میں ما جاء فی طلب العلم میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت لقمان حکیم کی اپنے بیٹے کو ایک وصیت کا ذکر کیا ہے, جس میں حضرت لقمان حکیم فرماتے ہیں کہ یا بنی, اے میرے بیٹے, جالس العلماء, علماء کے پاس جا کر بیٹھا کرو. جالس العلماء, جس طرح ہمارے زمانے میں علماء کے پاس گئے بغیر بھی, علماء کے پاس بیٹھے بغیر بھی یوٹیوب وغیرہ کے ذریعے ان کے بیانات سنے جا سکتے ہیں. تو اسی طرح امام مالک رحمت, اسی طرح لقمان حکیم کے زمانے میں بھی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی علماء کی مجلسوں میں جائے بغیر ان کی باتیں اوراق میں ملتی تھی, اسے پڑھی جا سکتی تھی. لیکن یہ نہیں کہا کہ تم علماء کے علوم کو پڑھا کرو, نہیں, علماء کے پاس جا کر بیٹھا کرو. علماء کے پاس جا کر بیٹھا کرو, یہ کہا گیا ہے. میں آپ سب کی خدمت میں اور جہاں جہاں تک میری آواز جائے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا، یوٹیوب وغیرہ کی وجہ سے ہم نے جو قناعت کر لی ہے کہ ہمیں جو کچھ سننا ہے سیکھنا ہے ہم تو ریڈیو سے کر لیتے ہیں، یوٹیوب سے کر لیتے ہیں، گاڑی میں بیٹھے بیٹھے کہیں سفر کر رہے ہیں اس میں کر لیتے ہیں، تو اب جو ہے دنیا ترقی کر گئی تو پہلے زمانے جیسا احتیاج نہیں رہا، نہیں، یہ ضرورت قیامت تک باقی رہے گی۔ علماء کے پاس بیٹھو، جالس العلماء، علماء کے پاس جا کر کے بیٹھا کرو، اور پھر یہ کہا کہ صرف علماء کے پاس بیٹھنا نہیں ہے، وزاحمہم برکبتی کا، تو علماء پر بھیڑ کر اپنے گھٹنوں کے ذریعے، علماء پر بھیڑ کر اپنے گھٹنوں کے ذریعے، اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء کے پاس جا کر بیٹھا کر علماء کی مجلسوں میں شرکت کر، اور شرکت بھی اس طرح کہ تو بالکل آگے بیٹھا ہوا ہو، آگے بیٹھنے کے لیے کہا۔ اور وجہ اس کی یہ ہے، دو وجہ ہیں اس کی، ایک وجہ یہ ہے کہ جو شخص آگے بیٹھتا ہے، آگے بیٹھتا ہے، جو یہ لاؤڈ سپیکر کے زمانے میں بھی، اگر لاؤڈ سپیکر نہیں ہے تو آگے والا جو سن سکے گا پیچھے والا نہیں سن سکے گا، لیکن لاؤڈ سپیکر کے زمانے میں بھی آگے بیٹھنے والے کی توجہ جو اخیر تک باقی رہتی ہے وہ پیچھے والے کی نہیں رہتی۔ اگر تقریر لمبی ہو گئی اسے ملال ہوگا، اکتا ہٹ ہوگی، ادھر ادھر دیکھے گا، لیکن آگے والے لوگ جو ہیں وہ چونکہ استاد کے سامنے ہیں، عالم کے سامنے ہیں، تو قریب ہونے کی وجہ سے ان کا شوق بھی زیادہ رہتا ہے، اور اگر کچھ گنودگی آتی بھی ہے تو کسی طرح ضبط کرتے ہیں۔ تو اس لیے کہا کہ علماء کی مجلسوں میں جا کر بیٹھو، اور بالکل قریب جا کر کے بیٹھو، جتنا قریب ہو سکے بیٹھو۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے جی، حتی جلس الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاجلس رکبتیہ الى رکبتیہ ووضع کفیہ وقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام، جتنا زیادہ آگے بیٹھ سکے۔ دوسری بات علماء نے یہ لکھی ہے کہ بالکل علماء کے پاس آگے بیٹھنے کے لیے اس لیے کہا لقمان حکیم نے کہ جو جتنا آگے بیٹھے گا عالم سے اتنا ہی زیادہ قریب ہوگا۔ اب اس وقت آگے بیٹھنے والی یہ لائن ہے، تو یہ علماء سے، یہ مسند سے سب سے قریب ہیں، اس کے بعد والے لائن، اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پر۔ تو علماء نے دوسری وجہ یہ لکھی ہے کہ عالم تو عالم ہوتا ہے، اللہ ہمیں بھی حقیقی معنی میں عالم بنا دے، عالم، حقیقی عالم، وہ بڑی مبارک ذات ہوتی ہے، اس کی برکت والی چیز ہے عالم، وہ جہاں بھی بیٹھ جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں اور وہاں اس پر برکتیں اترتی ہیں، ایک بات۔ دوسری بات، اگر اس میں اتنی برکتیں نہیں ہیں تو جب وہ حدیث اور قرآن کو بیان کرنا شروع کرتا ہے تو اس کے بیان پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں وہاں نازل ہوتی ہیں۔ تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ امام حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو یہ کہا کہ علماء کی مجلس میں بیٹھنا اور بالکل قریب جا کر کے بیٹھنا تاکہ جو رحمت اور جو برکت اس عالم پر اتر رہی ہے اس کا کچھ حصہ تم کو بھی مل جاوے۔ ہمارے یہاں بزرگوں میں آپ کو ایسی بہت مثالیں ملیں گی کہ فلاں صاحب نے یہ وصیت کی کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو مجھے میرے حضرت کے پڑوس میں جو جگہ ہے وہاں دفن کر دینا۔ لوگ چاہتے ہیں، مبارک جگہوں میں دفن ہونا چاہتے ہیں، مبارک لوگوں کے پڑوس میں، بڑے بڑے لوگ ایسے گزرے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چاہا کہ میں حضرت ابو بکر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں لیٹ جاؤں۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت، یہ نیک لوگوں کے پڑوس میں لوگوں کو دفن ہونے کا شوق ہوتا ہے تو کیا اس میں کوئی فائدہ ہے؟ حضرت مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور پوچھنے والے صاحب یہاں ہوں گے، یہاں ہوں گے، ادھر ہوں گے، پوچھ رہے تھے۔ تو حضرت نے پوچھا اس سے اس نے جب یہ سوال کیا تو حضرت نے پوچھا کہ آج گرمی بہت زیادہ ہے اور یہ میرے خادم جو ہے مجھے پنکھا کر رہے ہیں، یہ پنکھا مجھے کر رہے ہیں یا تم کو کر رہے ہیں؟ تو کہتے تو آپ کو کر رہے ہیں، کہ تم کو کچھ ہوا لگ رہی ہے؟ تو کہا کہ جی ہاں لگ رہی ہے. تم کو بھی ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے کہ نہیں؟ تو کہا ہاں محسوس ہو رہی ہے. کہا کہ مگر یہ تم کو تو پنکھا نہیں کر رہے ہیں. اس نے کہا سمجھ گیا، سمجھ گیا کہ وہ پڑوس والے پر اس کے اعمال صالحہ کی وجہ سے انوار و برکات کا نزول ہوتا ہے، تو آگے پیچھے دائیں بائیں جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی کچھ نہ کچھ جنت کی ٹھنڈک اور جنت کی خوشبو پہنچ جاتی ہے. اس سے ایک دوسرا نقطہ سمجھ میں آیا کہ عالم ربانی جب مورد برکت ہوتا ہے تو اس کے برعکس جو فاجر ہوتا ہے وہ مورد غضب ہوتا ہے. عالم ربانی مورد برکت ہوتا ہے اور مورد رحمت ہوتا ہے، اس لیے حضرت لقمان کہہ رہے ہیں کہ بالکل قریب جا کر کے بیٹھنا، تو اس کا الٹا کیا ہوگا؟ جو فاسق فاجر ہوگا، اللہ کا نافرمان ہوگا، وہ مورد غضب ہوگا. تو آٹومیٹکلی کیا سمجھ میں آیا؟ ہمیں ایسے لوگوں کی صحبت میں نہیں بیٹھنا چاہیے، اس لیے کہ ان پر جو غصہ اتر رہا ہے اس کا کچھ نہ کچھ، اس کے کچھ نہ کچھ چھینٹے ہمیں بھی لگیں گے. تو کہا کہ اے میرے بیٹے، علماء کے پاس بیٹھنا اور ان پر بھیڑ کرنا اپنے گھٹنوں سے، یعنی قریب جا کر کے بیٹھنا. کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْقُلُوبَ بِنُورِ الْحِكْمَةِ، اس لیے کہ حکمت کے نور سے، عالم ربانی کے پاس حکمت ہوتی ہے. حکمت کی حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حکمت کے بہت معانی لوگوں نے بیان کیے ہیں، بہت بیان، اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ نے ان سب کو لکھا بھی ہے. کسی نے کہا کہ حکمت سے مراد قرآن، کسی نے کہا کہ حکمت سے مراد سنت، کسی نے کہا کہ حکمت سے مراد اس پر عمل کی توفیق وغیرہ وغیرہ. تو جو بھی عالم ربانی ہوگا اللہ تعالی شانہ اسے حکمت ادا فرماتے ہیں. تو علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں سمجھو کہ ان سب کی ایک جامع تعریف کر دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حکمت جو ہے، حکمت وہ ایک حالت ہے جس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. حکمت ایک حالت ہے جس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. نمبر ایک، اس میں معرفت الہیہ ہوتی ہے. تو جو بھی حکیم ہوگا اس کے پاس اللہ کی معرفت ہوگی. اور نمبر دو، اس معرفت الہیہ کی وجہ سے اس کے پاس ایک خاص قسم کی بصیرت بھی ہوگی، اور اس خاص قسم کی بصیرت کی وجہ سے وہ حق کا نفاذ کرے گا، اور حق کی جو ضد ہے اس سے خود بھی بچے گا اور بیٹھنے والوں کو بھی بچائے گا. یہ جو حکمت کا نور عالم ربانی کو اللہ تعالی شانہ عطا فرماتے ہیں، تم عالم ربانی کے پاس بیٹھو گے تو اللہ تعالی اس کے ذریعے دلوں کو زندہ فرمائیں گے. کیسے دلوں کو زندہ فرمائیں گے؟ کما یحیی اللہ الارض، جیسا کہ اللہ تعالی شانہ زمین کو زندہ کرتا ہے. جیسے اللہ تعالی شانہ زمین کو زندہ کرتا ہے، مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، بوابل السما، آسمان کی زور کی بارش سے. آسمان پر سے جب زور کی بارش ہوتی ہے تو اللہ تعالی شانہ جو ہے وہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، اور ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، زمین سے پودے اگنے شروع ہو جاتے ہیں، لہ لہانے لگتی ہے. تو جب کوئی شخص علماء کی مجلس میں بیٹھتا ہے تو علماء، عالم کے پاس جو حکمت ہوتی ہے، اس حکمت کے نور سے اللہ ہمارے مردہ دلوں کو زندہ کرتے ہیں. اب ہم سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، وہ طبقہ بھی جو دیندار کہلاتا ہے، کہ علماء کی مجلسیں ہم کو کتنی ملتی ہیں؟ علماء کی مجلسوں میں ہم کتنا بیٹھتے ہیں؟ میرے دعوت و تبلیغ کے جو ساتھی ہیں ان کی خدمت میں سوال ہے. میرے وہ ساتھی جو خانقاہ ہی ہیں اور بہت خوش ہیں کہ ہم کسی شیخ سے بیعت ہیں، ان سے بھی گزارش ہے. شیخ کہیں اور رہتے ہیں. یہ دو دیندار طبقے ہیں. مدرسے کے اندر تو علماء کا چرچا ہے، طلبا تو علماء کے پاس بیٹھتے ہیں، لیکن خانقاہ والے اور دعوت و تبلیغ والے، ان سے میرا سوال ہے کہ آپ علماء کی مجلس میں کتنا بیٹھتے ہیں؟ بعضوں سے میرا سوال یہ ہوگا کہ ہفتے میں کتنی مرتبہ بیٹھتے ہیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ مہینے میں ایک آدھ دفعہ وہ بیٹھتے ہوں، اور بعضوں سے میرا سوال یہ ہوگا کہ مہینے میں کتنی دفعہ بیٹھتے ہیں, اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ دو چار مہینے میں ایک آدھ دفعہ بیٹھتے ہوں, اور بعضوں سے میرا سوال یہ کہ پورے سال میں کتنی مرتبہ بیٹھتے ہیں, اس لیے کہ وہ بیٹھتے ہی نہیں. تو یہ مردہ دل زندہ کیسے ہوگا, مردہ دل زندہ کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ شانہ وہ زندہ کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ دل میں علماء ربانی کی صحبت میں بیٹھنے کے نتیجے میں ایمان کو مضبوط کرتے ہیں, اس میں خشوع پیدا فرماتے ہیں, اور اس ایمان کی مضبوطی اور خشوع کے نتیجے میں اس کی زندگی میں اطاعت آ جاتی ہے. اور دل کے زندہ ہونے کا صرف یہ معنی نہیں ہے, دوسرا بھی ساتھ میں, اور اللہ کی نافرمانی فسق و فجور سے نفرت دل میں پیدا ہو جاتی ہے. تو ایک یہ اختصار کے ساتھ میں نے آپ حضرات کو یہ حدیث بیان کر دی. دوسری حدیث تھوڑی لمبی ہے, یہ بخاری شریف میں بھی ہے, تو ہمارے طلبہ تو اسے بخاری شریف میں پڑھ چکے ہیں, لیکن اس کا جو مظلوم کی بد دعا والا مضمون ہے وہ کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو جن کا نام ہنئی تھا, اور انہوں نے ایک خاص کام پر انہیں مقرر کیا تھا, ان کو یہ کہا کہ اے ہنئی, اس لیے کہ کسی چھوٹے درجے کے آدمی کو بھی کسی چیز کا ذمہ دار بنا دو نا, تو وہ اپنے آپ کو اس کام کا بادشاہ ہی سمجھنے لگ جاتا ہے. اس لیے کہا کہ اے ہنئی, اضمم جناحک عن الناس, اپنے بازو کو لوگوں سے ملا کے رکھنا, لوگوں سے اپنے بازو کو ملا کے رکھنا, اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی تیش میں مت آنا. اس لیے کہ تیش میں آتا ہے تو اس سے آگے نہ جائے, اس کا مطلب یہ کہ توازو اور انکساری سے پیش آنا سب کے ساتھ, اس کو اٹھنے مت دینا. ادمم جناح, میں نے تمہیں ذمہ داری دی ہے تو ظاہر ہے کہ تمہارے انسٹرکشن پر سب چلیں گے. اضمم جناحک عن الناس, اور خاص طور پہ واتق دعوت المظلوم, ایسا نہ ہو کہ تجھ سے کسی پر ظلم ہو جائے اس معاملے میں اور اس کی آہ نکل جاوے. مظلوم کی بد دعا سے بہت بچنا. دیکھو میرے بھائیو, جب بھی اللہ تعالی شانہ ہمیں کوئی اختیار نصیب فرمائے تو بہت ہی احتیاط کرنا پڑتا ہے کہ کہیں ہماری طرف سے کسی پر کوئی زیادتی نہ ہو جائے. اگر بیوی ہماری فرما بردار ہے تو بہت احتیاط کرنے کا کہ کہیں ہماری طرف سے زیادتی نہ ہو جائے. اور چونکہ عورتیں بھی گھروں میں سن رہی ہیں تو ان کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ اگر آپ کو اللہ نے فرما بردار شوہر نصیب کیا ہے تو آپ بھی احتیاط کیجئے کہ اس کی بد دعا نہ لگ جائے. یہ دور تو ایکوالٹی کا ہے نا, تو کچھ گھروں کے اندر بیوی فرما بردار اور کچھ گھروں کے اندر شوہر فرما بردار, تو برابری ہوگی نا. شوہر جو کہے مان لیتا ہے بیچارہ, کچھ نہیں چلتی اس کی, تو دیکھنے کا کہ شوہر کو میری طرف سے کوئی ایذا تو نہیں پہنچ. بیوی بالکل فرما بردار, اس کی کوئی اپنی بیچاری رائے نہیں, ہوشیار ہے, ذہین ہے, سب کچھ ہے, لیکن اس نے شریعت کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو شوہر جو کہیں, تو ہمیں خیال کر دیں. ان لوگوں کا ہمیں زیادہ خیال کرنے کا جو بالکل ہمارے تابع ہو گئے ہیں, ہمارا خادم. ایک استاد ہے, اس کے 10 شاگرد ہیں, ان میں سے 5 بالکل اپنے آپ کو مٹا چکے ہیں, حضرت جو فرما دے, حضرت ان کے بارے میں زیادہ خیال کرنے کا. اسے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ خیال نہ کریں اور ان پر ظلم ہو رہا ہو, تکلیف ہو رہی ہو. اور یہ جو جتنے قریب کے رشتے ہیں وقتاً فوقتاً ان سے معافی بھی مانگ لینی چاہیے, اس لیے کہ حقوق کی پامالی ہوتی ہے. بیوی کے معاملے میں, اولاد کے معاملے میں, فرما بردار اولاد کے معاملے میں, خدام کے معاملے میں, اچھے مریدوں کے معاملے میں, بعض فیکٹری چلانے والوں کے ساتھ جو نوکر ہوتے ہیں وہ بھی بیچارے بہت گرویدہ ہو جاتے ہیں اپنے سیٹ کے, اور جو بھی ہو برداشت کر لیتے ہیں. ایسے لوگوں سے وقتاً فوقتاً معافی مانگنی چاہیے, اور جب زیادتی کا احساس ہو جائے تو ضرور معافی مانگنی چاہیے. تو اتق دعوت المظلوم, مظلوم کی بد دعا سے بچنا. کیوں؟ فإن دعوت المظلوم مجابہ, اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا قبول کی جاتی ہے, قبول ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ اتق دعوت المظلوم
فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَاب، اس لیے کہ عرش اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے. باقی حدیث لمبی ہے، تو ہمیں علم کو خوب حاصل کرنا ہے، علماء ربانیین کی مجلسوں میں جا کر بیٹھنا ہے. یہ یوں سمجھو کہ ہمارے یہاں خانقاہ کے جتنے دروس ہوئے ہیں ان میں سے اہم ترین لیسن ہے کہ علماء کی مجلسوں میں ہم میں سے ہر شخص کو جانا ہے اور علماء سے تعلق پیدا کرنا ہے. آپ جہاں کہیں رہتے ہیں، میں دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں کو بھی کہتا ہوں کہ آپ کی دعوت و تبلیغ کی ترتیب میں خلل نہ آئے اس کا لحاظ رکھتے ہوئے اہتمام کیجیے اس کا. جیسے دعوت و تبلیغ کی ترتیب میں خلل نہ آئے اس کا خیال رکھتے ہوئے کھانا کھاتے ہیں کہ نہیں، سوتے ہیں کہ نہیں. جتنا کھانے کو اور سونے کو ضروری سمجھتے ہیں اتنا ہی علماء کی مجلسوں کو ضروری سمجھو. اور خانقاہ والے جو تزکیہ کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، کسی شیخ سے بیعت ہیں، ان کی خدمت میں بھی عرض، دونوں طبقوں سے ان کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ جہاں رہتے ہیں وہاں آپ کے شیخ نہیں رہتے، سال میں ایک دفعہ آپ شیخ کے پاس آتے ہیں. تو روحانی معاملات میں تو آپ اپنے شیخ سے رابطے میں رہیے، لیکن روحانی معاملات کے علاوہ جائز ناجائز حلال حرام بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو آپ اپنے علاقے کے علماء کے دروس میں جا کر کے بیٹھیے. ہاں اتنا کیجئے کہ شیخ سے پوچھ لیجئے کہ بھئی یہ ہمارے علاقے میں عالم ہے، ہو سکتا ہے آج کل کے زمانے میں غلط غلط نظریات والے بھی بہت لوگ ہوتے ہیں، چیک کرا لیں. اس عالم کا آپ کے شیخ کا مرید ہونا یا خلیفہ ہونا ضروری نہیں ہے، اچھا عالم ہونا ضروری ہے. اسی طرح دعوت و تبلیغ والوں کی خدمت میں کہ اس عالم کا تبلیغی ہونا ضروری نہیں ہے، اس کا اچھا عالم ہونا ضروری ہے. بیٹھا جائے ان کے پاس اور چھ مہینے بیٹھ کر کے دیکھو دین کی صحیح سمجھ آئے گی. علم و ذکر میں یہی ہے، علم کا معنی یہ کہ علماء کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کرو، ذکر کا معنی یہ کہ مشائخ کے پاس جا کر کے اصلاح کراؤ. اللہ تعالی شانو ہم سب کو توفیق دے. تو جو خانقاہ کا طبقہ ہے وہ بھی علم سے کورے مت رہو، دعوت و تبلیغ کا طبقہ وہ بھی علم کا اہتمام کرے. اور نمبر دو، ہم سے کسی کو بھی ہماری طرف سے زیادتی نہ ہو جائے، اور جہاں کہیں ایسا ہمیں لگے کہ زیادتی ہوئی ہے تو وہاں معافی مانگ لی جائے، اسے راضی کرنے کی راضی رکھنے کی کوشش کی جائے. کبھی کبھی کسی کی زبان سے مظلومیت میں کوئی جملہ نکل جاتا ہے، ایسا نشانے پر لگ جاتا ہے کہ پھر وہ پیچھا نہیں چھوڑتا. اور تیسرا باب جو ہے اس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارکہ ہے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لی خمسۃ اسماء، میرے پانچ نام ہیں. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ناموں کو گنوایا، میرے پانچ نام ہیں. کیا ہے؟ انا محمد، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. و انا احمد، اور میں احمد ہوں. و انا الماحی، اور میں ماحی ہوں. ماہی کا معنی مٹانے والا، اور میں مٹانے والا ہوں. اور آگے تشریح بھی خود کر دیا آپ نے، ماہی میں مٹانے والا ہوں. کس چیز کو مٹانے کے لیے آیا ہوں؟ الذی یمحو اللہ بی الکفر، اللہ تعالیٰ میرے ذریعے کفر کو مٹا دیں گے. اور وانا الحاشر، اور میں حاشر ہوں. حاشر لوگوں کو قیامت کے دن قبروں سے اٹھا کر جمع کرنے والا ہوں. وانا الحاشر، تو حاشر کی تشریح بھی خود کر دی. الذی یحشر الناس علی قدمی، یعنی وہ کہ لوگوں کا حشر کیا جائے گا، لوگوں کو قیامت کے دن قبروں سے اٹھا کر جمع کیا جائے گا میرے پیچھے. وانا العاقب، اور میں عاقب ہوں. عاقب، عاقب کا معنی اور میں بعد میں آنے والا ہوں. بس یہاں تک یہ حدیث ہے. اب اس پر میں کچھ عرض کرنا چاہتا تھا، جمعہ کا دن بھی تھا اور اچھا بھی رہتا، لیکن کل کہا تھا انا اريد وانت تريد والله يفعل ما يريد، میں کچھ چاہتا ہوں آپ بھی کچھ چاہتے ہیں، لیکن اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. لیکن اس میں میں آپ کو یہ بات بتلا دوں کہ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پانچ ناموں کا ذکر ہوا ہے، محمد، احمد، ماہی، حاشر اور عاقب. یہ آپ کے پانچ نام ہیں. تو ان پانچوں میں سے زیادہ مشہور پہلے دو ہیں, محمد اور احمد, یہ دو زیادہ مشہور ہیں. احمد کا ذکر قرآن میں بھی ایک جگہ پر ہے, وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد, اور محمد کا تین جگہ پر ذکر ہے, محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار, اور ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, اور الذین کفروا وسدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربه. یہ دو سب سے زیادہ مشہور ہے. تو تمام ناموں میں یہ پانچ زیادہ مشہور, ان پانچوں میں یہ دو زیادہ مشہور, اور ان دونوں میں محمد سب سے زیادہ مشہور. اب اس تشریح سے یہ اشکال دور ہو گیا کہ علماء نے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے نام لکھے ہیں, یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پانچ نام ہیں, حالانکہ علماء کہتے ہیں کہ پانچ سے زیادہ نام ہیں. امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اسماء حسنہ کے سلسلے میں ایک کتاب لکھی ہے البہجۃ السنیہ, اس میں تقریباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 500 ناموں کا ذکر کیا ہے, 500 سے کچھ کم ہے. تو وہاں پتہ یہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 500 نام ہیں. اور ابو الخطاب ابن دحیہ رحمہ اللہ تعالی نے تو یہ لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے ہی نام ہیں جتنے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں, اور پھر آگے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شانہ کے 1000 نام ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 1000 نام ہیں, اور یہاں کہتے ہیں کہ میرے صرف 5 نام ہیں. تو جواب اس کا یہی ہے کہ نام جتنے بھی ہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے, ان میں سے سب سے زیادہ مشہور یہ 5 نام ہیں, سب سے زیادہ مشہور یہ 5 نام ہیں. دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ میرے 5 نام ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے تو ہزار کئی سو نام ہیں, لیکن ان میں سے یہ وہ 5 نام ہیں جن ناموں سے مجھے پچھلی امتیں یاد کیا کرتی تھی, اس لیے کہ ان کی کتابوں میں یہی 5 نام مذکور تھے کہ نبی آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں, ان کا یہ نام ہوگا, یہ نام ہوگا, یہ نام ہوگا. اور تیسری توجہ یہ ہے کہ میرے نام تو بہت سارے ہیں, لیکن ان سارے ناموں میں 5 نام میرے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ شانہ نے مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دیا. یہ 5 نام صرف میرے ہی ہیں, مجھ سے پہلے, میرے بعد بہت سے لوگوں نے نام رکھے یہ, لیکن مجھ سے پہلے کسی کو یہ نام نہیں دیے گئے. تو محمد احمد, محمد کا معنی یہ ہے, محمد کا معنی کہ الذی یحمد مرتم بعد مرتین, جس کی بار بار تعریف کی جائے, محمد کا معنی یہ ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے. اور احمد میں جو ہے دو احتمال ہیں, ان میں سے زیادہ راجہ ہے احتمال یہ ہے کہ یہ بمانا اس میں فائل ہے, اور معنی اس کا یہ ہے کہ احمد الحامدین, کہ اللہ تعالی شانہ کی تعریف کرنے والے جتنے لوگ ہیں اولیاء انبیاء سمیت, ان میں سے اللہ کی جتنی تعریف میں کر رہا ہوں, کر چکا ہوں, کروں گا, اتنی تعریف کوئی نہیں کرے گا. تو جتنی تعریف اللہ کے بعد میری کی جائے گی, کی گئی ہے, کی جا رہی ہے, اتنی کسی کی نہیں, اور جتنی تعریف میں اللہ کی کروں گا, کر چکا ہوں, کروں گا, کر رہا ہوں, اس کی کوئی نہیں. تو میں محمد بھی ہوں اور احمد بھی ہوں. اللہ تعالی شانہ اس نبی کے ساتھ ہمیں اعلیٰ درجے کی وابستگی نصیب فرماوے. میں ماہی بھی ہوں, کفر کو ختم کروں گا. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے میرے زمانے میں جس حد تک کفر و شرک کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے, اسے میں ختم کر کے جاؤں گا جزیرۃ العرب میں. لیکن اس سے بہتر رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے, ہو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, کہ حجت اور دلائل کے اعتبار سے میں تمام ملتوں کو مٹا کے جاؤں گا. میرے یہاں سے جانے سے پہلے پہلے, میرے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے پہلے, ایسے ایسے دلائل پیش کر دوں گا کہ دوسری کوئی بھی ملت ہماری ملت کے مقابلے میں کھڑی نہیں ہو سکے گی. تو وہ ان الماہی الذی یمح اللہ بی الکفر, وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِ. اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے حشر میرا ہوگا اور میرے پھر پیچھے سب آئیں گے, اور وَأَنَا الْعَاقِبُ اور میں بعد میں آنے والا ہوں. جب ہم کھڑے ہوتے ہیں ایسے کھڑے رہتے ہیں اور نارمل باڈی ہو, آج کل تو 90% سے زیادہ لوگوں کی باڈی اب نارمل ہے, پیٹ نکلا ہوا ہے, پیٹ نکلا ہوا ہے وزن کی وجہ سے, تو اب سورین پیچھے آ جاتی ہے, اب سورین پیچھے آ جائے گی تو ایڑی آگے آ جائے گی, تو ہمارے زمانے میں کسی کو دیکھو گے تو عاقب سمجھ میں نہیں آئے گا. نارمل آدمی ہوتا ہے اور اس کو ایسے سر سے لے کر نیچے تک آپ دیکھتے ہیں سائڈ پر سے, تو اس کی ایڑی اور ہیل جو ہے وہ ایسے نکلی ہوئی آتی ہے. تو نارمل آدمی کو سائڈ پر سے آپ دیکھتے ہیں تو وہ سیدھا نظر آتا ہے, فٹ آدمی, اور آخر میں اس کی ایڑی ایسے ہے, یہ آخر میں ہے ایڑی, ایڑی کے پیچھے اور کچھ نہیں ہے, سمجھے؟ تو ایڑی کے تو کہا کہ میں بعد میں آنے والا ہوں, اس کا مطلب یہ کہ میں ایڑی کی طرح بالکل ایڑی کے اوپر کوئی سبقت نہیں کرتا, تو میں آ گیا ہوں, اب کوئی نیا نبی بن کر کے نہیں آئے گا. چنانچہ دوسری روایت میں تشریح موجود ہے, وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدُهُ نَبِي, وہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ خاتم النبیین میں ہیں. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو بہت زیادہ توفیقات سے نوازے, اور اللہ تعالی شانہ ہم سب کو قبول فرما لے, اس کتاب کی برکت سے اللہ ہم سب کی مغفرت فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. بس یہی کہ امام مالک کی لکھی ہوئی کتاب ہے. دعا کر لیجیے بھائی, حدیث پاک کی کتاب ختم ہوئی, ویسے بھی حدیث کے درس کے بعد دعا قبول ہوتی ہے حدیث پاک کی. الحمد للہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا اغفر لنا وتب علینا انك انت التواب الرحیم. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک, یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اصلح لنا شأننا كله, ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين, ولا تنزع منا صالح ما عتيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى, واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان, واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم لا تؤمنا مكرك, ولا تنسنا ذكرك, ولا تهتك عنا سترك, ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك, واجعل همتنا وهوانا فيما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك الرضاء بالقضاء, وبرد العيش بعد الموت, ولذة النظر إلى وجهك, والشوق إلى لقائك. اللهم إنا نسألك علما نافعا, ورزقا واسعا, وعملا مقبولا, وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع, وقلب لا يخشى, ودعاء لا يسمع, ونفس لا تشبع. اللهم اجعلنا من التوابين, ومن المتطهرين, ومن عبادك الصالحين, ومن العلماء الربانيين, ومن أوليائك المقربين الصديقين, ومن خدام دينك وعشاقك وعشاق حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من وتقاء شهر رمضان. اللهم اجعلنا من وتقاء شهر رمضان. اللهم اجعلنا من وتقاء شهر رمضان. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، رحم کا کرم کا معاملہ فرما، یسر و سہولت کا معاملہ فرما، عفو و عافیت کا معاملہ فرما، فضل و عنایت کا معاملہ فرما، حفظ و امان کا معاملہ فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا ارحم الراحمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں سے درگزر فرما، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی، جمنے کی، دوسروں کو چلانے کی، جمانے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہم سے راضی ہو جا، یا ارحم الراحمین ہم سے راضی ہو جا، یا ارحم الراحمین ہم سے راضی ہو جا۔ یا ارحم الراحمین تو کریم ہے، کریم ہے، اور کریم اسی کو کہتے ہیں جو بدو استحقاق کے دیتا ہے۔ الہ العالمین ہم غیر مستحق ہیں، مگر الہ العالمین تو اپنی شان کریمی کا ظہور فرما کر ہمیں بغیر استحقاق کے عطا فرما دے، ہمیں بغیر استحقاق کے اپنا بنا لے، ہمیں بغیر استحقاق کے اپنی رضا عطا فرما دے، ہمیں بغیر استحقاق کے حسن خاتمہ نصیب فرما دے۔ الہ العالمین، الہ العالمین ہمیں بغیر استحقاق کے دنیاوی اخروی خیرات نصیب فرما دے۔ الہ العالمین بغیر استحقاق کے ہمیں رمضان المبارک کی برکات نصیب فرما، رمضان المبارک کی انوار نصیب فرما، رمضان المبارک کی خیرات نصیب فرما۔ الہ العالمین تو نے اپنے برگزیدہ بندوں کو رمضانوں میں جو جو روحانی دولتوں سے سرفراز کیا ہے، الہ العالمین بغیر استحقاق کے ہمیں وہ ساری روحانی نعمتیں دولتیں عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، ہمارے متعلقین محبین محسنین میں سے کسی کو محروم نہ فرما۔ اے ارحم الراحمین ہماری جھولیوں کو بھر دے، ہماری جھولیوں کو بھر دے، ہماری جھولیوں کو بھر دے۔ اے ارحم الراحمین ہماری جھولیوں کو بھر دے۔ اے ارحم الراحمین جہالت سے بچا لے، علم نصیب فرما۔ الہ العالمین شقاوت سے بچا لے، سعادت عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین بدعتوں سے بچا لے، اتباع سنت نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین تیرے در کی دوری سے بچا لے، تیرا قرب خاص نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین تیری ناراضگی سے بچا لے، تیری دائمی رضا نصیب فرما۔ الہ العالمین سوئے خاتمے سے بچا لے، الہ العالمین دائمی، الہ العالمین حسن خاتمہ کا دائمی فیصلہ فرما۔ الہ العالمین عزتوں سے بچا لے، الہ العالمین ذلتوں سے محفوظ فرما، الہ العالمین بیماریوں سے بچا لے، الہ العالمین صحتیں عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین معصیت سے بچا لے، اطاعت نصیب فرما۔ الہ العالمین معصیت پر جمنے سے بچا لے، اے ارحم الراحمین توبہ نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین رذائل سے بچا لے، الہ العالمین خصائل فضائل سے آراستہ فرما۔ اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین ہم سب کو اپنا بنا لے، ہم سب کو اپنا بنا لے، ہم سب کو اپنا بنا لے۔ اے ارحم الراحمین علم و عمل سے آراستہ فرما، ہمارے علوم میں برکت پیدا فرما، ہمارے اعمال میں برکت پیدا فرما۔ الہ العالمین ہمیں روحانیت عطا فرما، اور روحانیت میں برکت پیدا فرما۔ اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ الہ العالمین دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ الہ العالمین ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے، الہ العالمین ہدایت کو عام فرما دے۔ الہ العالمین، الہ العالمین، الہ العالمین چار دانگ عالم میں اپنے محبوب دین کی اشاعت فرما۔ اے ارحم الراحمین دنیا کے کونے کونے تک ہدایت کو پہنچا دے۔ الہ العالمین ہمیں مہدی بھی بنا دے اور ہمیں ہادی بھی بنا دے، ہمیں مہدی بھی بنا دے، ہمیں ہادی بھی بنا دے۔ الہ العالمین ہمیں ہدایت یافتہ بھی بنا دے اور دوسروں کو ہدایت پر لانے والا بھی بنا دے۔ اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین ہم سب کو معاف فرما دے، ہم سب کو معاف فرما دے، ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے ارحم الراحمین حدیث پڑھنے، حدیث پڑھانے، قرآن پڑھنے، قرآن پڑھانے کی الہ العالمین سعادت موت تک ہم سب کو نصیب فرما۔ الہ العالمین، الہ العالمین ہمارے خاندانوں میں قیامت تک ہماری نسلوں میں علم دین کو جاری اور ساری فرما، عمل کو جاری اور ساری فرما، روحانیت کو جاری اور ساری فرما۔ الہ العالمین ہمارے خاندانوں میں علماء ربانیین پیدا فرما، محدثین مفسرین پیدا فرما، دعات اور مبلغین پیدا فرما، دین کی خدمت کرنے والے پیدا فرما، امت کے لیے الہ العالمین کڑن رکھنے والے پیدا فرما۔
الہ العالمین دین کے لیے, دین کے لیے الہ العالمین خیر خواہی ہمدردی رکھنے والے پیدا فرما. الہ العالمین ان حادث شریفہ کی برکت سے مسلمانان عالم کے حال پر رحم فرما دے. الہ العالمین حرمین شریفین کی حفاظت فرما, ممالک اسلامیہ کی حفاظت فرما اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین مسجد اقصی کی حفاظت فرما اے ارحم الراحمین, مسلمان جہاں جہاں بستے ہیں الہ العالمین ان تمام علاقوں کی حفاظت فرما, ہمارے اس ملک کی بھی حفاظت فرما, پورے عالم میں امن کو عام فرما, سلامتی کو عام فرما, شانتی کو عام فرما, راحتوں کو عام فرما اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین, برکتوں کو رحمتوں کو پورے عالم میں عام فرما دے, سب کو شیر و شکر بنا دے, سب کو ایک اور نیک بنا دے. الہ العالمین ان سب کاموں کے ہونے کے لیے جن جن جس چیز کی ضرورت ہے, جن اسباب کی ضرورت ہے, غیب سے الہ العالمین انتظام فرما. اے ارحم الراحمین ہماری تراویح کو قبول فرما لے, نمازوں کو قبول فرما لے, ہمارے بولنے کو سننے کو قبول فرما لے, سیکھنے سکھانے کو قبول فرما لے, ہمارے ذکر کو قبول فرما لے. الہ العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے, ہمارے اعتکاف کو قبول فرما لے. الہ العالمین, الہ العالمین جو کوتاہیاں ہوئی ہیں معاف فرما دے. الہ العالمین رمضان المبارک کی گھڑیوں میں اور زندگی کی گھڑیوں میں بہت کوتاہیاں ہوئی ہیں, معاف فرما دے. الہ العالمین جو کچھ ہوا ہے وہ بھی تیرے دربار میں قابل پیش کرنے کے قابل نہیں ہے. الہ العالمین تو کریم داتا ہے, الہ العالمین تو کھوٹے کو بھی کھڑا بنا سکتا ہے, الہ العالمین تو چھوٹے کو بڑا بنا سکتا ہے, الہ العالمین تو معمولی کو غیر معمولی بنا سکتا ہے. الہ العالمین ہمارے اعمال کو شرف قبول عطا فرما, شرف قبول عطا فرما. رمضان کی جو گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں اور زندگی کے جو لمحات باقی رہ گئے ہیں ان کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما, معاصی سے بچا لے, لایانی سے بچا لے. اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین حق قبول کرنے والا بنا دے. الہ العالمین کبر سے بچا لے, الہ العالمین بخل سے بچا لے, کینے سے بچا لے, حسد سے بچا لے. اے ارحم الراحمین عجب سے بچا لے, اے ارحم الراحمین جملہ رذائل سے بچا لے, تمام رذائل سے بچا لے, حب مال سے بچا لے, حب جاہ سے بچا لے. الہ العالمین حب باہ سے بچا لے. اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین ہمیں قد افلح من تزکا کا مصداق بنا دے, قد افلح من زکاہ کا مصداق بنا لے. اے ارحم الراحمین ہم سب کو, ہمارے متعلقین, محبین, محسنین, اہل و عیال, ماں باپ, اساتذہ, مشائخ, الہ العالمین پوری امت کو قبول فرما لے. جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو نہیں, جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بھلائیوں کی دعا مانگی ہے وہ ساری بھلائیاں عطا فرما, جن برائیوں سے پناہ مانگی ہے ان ساری برائیوں سے پناہ عطا فرما. جن جن بھائیوں نے, بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے, لکھا ہے, جو ہم سے متوقع ہیں, جن کا ہم پر حق بنتا ہے, جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں, محبت رکھتے ہیں, خصوصاً ہمارے ماں باپ, اساتذہ, مشائخ, دوست احباب, محبین, محسنین, متعلقین, پوری امت کے تمام نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما. اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین ہمارے ماں باپ, اساتذہ, مشائخ, محبین, محسنین میں سے جو زندہ ہیں ان کی عمروں میں برکت پیدا فرما. الہ العالمین ہمیں ان کی توجہ دعاؤں کا مرکز بنا. الہ العالمین ان کو ایذا پہنچانے سے ہماری حفاظت فرما, ان کو رفع درجات نصیب فرما, ان کے فیوض سے ہمیں متمتع فرما. اور جو آپ کی بارگاہ میں آ چکے ہیں ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, تمام مرحومین کی مغفرت فرما, تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے, تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے. اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ و آجلہ ما علمنا منہ و ما لم نعلم و نعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ و آجلہ ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا ورشدا. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. اے ارحم الراحمین پوری امت کے حال پر رحم فرما دے, اور پورے عالم میں دین کے جتنے کام ہو رہے ہیں الہ العالمین سب کو قبول فرما, حق کی حفاظت فرما, اہل حق کی حفاظت فرما, اہل حق کے کاموں کی حفاظت فرما,
ہمیں بھی الہ العالمین اہل حق میں شامل فرما کر الہ العالمین حق والے کاموں کی توفیق عطا فرما, حق اور باطل کے درمیان تمیز کی صلاحیت عطا فرما, اس کے بعد حق اختیار کرنے کی اور باطل سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما. اے ارحم الراحمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے, بیماروں کو شفا عطا فرما, خصوصا ہمارے سلیمان بھائی علی کی اہلیہ بہت بیمار ہیں, الہ العالمین ان پر فضل فرما. الہ العالمین ہمارے مربی حضرت مولانا عبداللہ کاپود روی صاحب دامت برکاتہم کافی علیل بیمار چل رہے ہیں, ان پر فضل فرما, فضل فرما, فضل فرما. الہ العالمین, الہ العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, مصیبت زدہ کو عافیت عطا فرما. الہ العالمین بہت امیدیں لے کر ہم تیرے در پہ آئے ہیں, ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما, ہماری جھولیوں کو بھر کر واپس لوٹا, ہماری جھولیوں کو بھر دے, جھولیوں کو بھر دے, ہماری توقع سے زیادہ نصیب فرما, اپنی شان کے مطابق ہمیں نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا الحمد لله.